إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی: اب من کان میتا فاحییناہ، کیا وہ جو مردہ تھا، میت تھا، میتن، فاحییناہ، تو ہم نے اس کو زندگی دی، ہم نے اس کو زندہ کیا. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اور ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ چلتا ہے، کہ اس نور کو لے کے لوگوں میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے. كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں، پھر ظلمات لیس بخارج منہا، جو اس سے نکل نہ سکتے ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال بیان کی ہے. یہاں بتایا گیا کہ یہ جو مومن ہے، اومن کان میتا فاحییناہ، وہ انسان جو مرا ہوا تھا، اس میں جان نہیں تھی، اس کو ہم نے زندہ کیا، اس کو زندگی دی. ایمان کا ملنا، حق کا ملنا، دین کا ملنا ایسا ہے جیسے ایک مرے ہوئے انسان میں جان کا آ جانا. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو روح فرمایا: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے اپنی روح میں سے، اپنے امر میں سے. روح من امرنا، ہمارے امر سے ایک روح بھیجی ہے. تو قرآن کریم ایک روح ہے، ویسے ہی جیسے ایک انسان کے لیے جسم میں روح ہوتی ہے، کہ ایک مومن کے ایمان کے لیے، اس کے قلب کے لیے حیات اگر کچھ ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم ہے، وہ وحی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو ایک انسان جو حق کے ساتھ میں زمین پر چلتا ہے اور دلائل اور بصیرت کے ساتھ میں زمین پر چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس آدمی کی مثال زندہ انسان کی طرح سے. اور جو انسان، اس کو حق اور باطل کی کوئی تمیز نہ ہو، صحیح اور غلط کی کوئی اس کو پہچان نہ ہو، ایسا آدمی جو حق کو دیکھ کر بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی حرکت پیدا نہ ہو، اس انسان کی مثال مردہ کی طرح ہے. ایک انسان زندہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنی خیر کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے شر سے بھاگتا ہے. لیکن جو نہ اپنی خیر کی طرف بڑھتا ہو نہ اپنے شر سے بچتا ہو، اس انسان میں اور ایک مردہ انسان میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو زندہ کہا. اومن کان میتن، تو کفر کی زندگی، گمراہی کی زندگی ایسی ہے جیسے ایک انسان مردہ ہو. اور ایمان کی زندگی، ہدایت والی زندگی جو ہے، یہ ایسی زندگی ہے کہ ایک انسان میں جان آ گئی ہو. تو حق کا ملنا ایک انسان کو زندگی کا ملنا ہے. ایک انسان اگر گمراہی سے ہدایت پر آتا ہے تو یہ ایک نئی زندگی اس کی ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی زندگی ہے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کو ایک نور دیا. دیکھیے، ایک تو ہے زندگی اور ایک ہے نور. یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی. کہ نور کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ایک انسان اگر سفر کر رہا ہے चल रहा है और अंधेरा है, उस अंधेरे में उसको गढ़े में और रास्ते में जो फर्क है कैसे मालूम पड़ेगा? एक नूर के जरिए से, उसके पास टॉर्च है, उसके पास जो है लालटेन है या जो भी चीज है, इसके जरिए से उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ गड़ा है, यहाँ पर खाई है, यहाँ पर जो है पानी जमा हुआ है, यहाँ पर कांटे हैं। लेकिन एक आदमी जिसके पास नूर न हो, उसके पास रोशनी न हो, वो आदमी खाई में भी गिर सकता है, गड़े में गिर सकता है, कीचड़ में गिर सकता है, कांटों में उलझ सकता है। तो नूर का मिलना एक इंसान को अल्लाह की तरफ से देखने की सलाहियत का मिलना है, इसलिए कि नूर दो है, एक अंदर का नूर, एक बाहर का नूर। एक ये कि कल्ब के अंदर ऐसी बसीरत पैदा हो, कल्ब के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो कि एक इंसान को खैर और शर की तमीज मिले। दूसरी चीज ये है कि एक इंसान को खारजी रहबरी मिले, बाहर से रहबरी मिले। तो ईमान इंसान के लिए जो है दाखिली नूर है, और वही अल्लाह ताला की तरफ से खारजी नूर है जो उसको बताता है कि ये सही है ये गलत है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ कि ये जो कुरान है इसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह ही की किताब है, अल्लाह ही की तरफ से नाजिल होने वाली किताब है। लेकिन ये किताब हिदायत है किन के लिए? मुत्तकीन के लिए, अल्लाह से डर रखने वालों के लिए। कि जब कल्ब में तकवा होगा और इंसान नुकसान से बचना चाहता है, उसको हलाकत का डर है, वो नजात चाहता है, तो जब कल्ब के अंदर ये कैफियत होंगी तो खारजी रहबरी पर चलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब दिल में तलब न हो और दिल में इंसान के लिए जो है हक की चाहत न हो, वो चाहते हैं यहाँ खाओ या बातिल हो, क्या जीते रहो ऐसे ही, तो ऐसा आदमी कभी भी जो है उसको आप कितना भी रास्ता बताएं, उसको रास्ते बताने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, कि हमने उसको एक नूर दिया कि लोगों के बीच में वो चलता है इस नूर के साथ में। कमन मसलहू फिज़्ज़ुलमाति लैसा बिखारिजिन मिन्हा, क्या इसकी मिसाल वैसी हो सकती है जैसा वो आदमी, जैसे वो लोग कि जो अंधेरों में भटक रहे हों और उससे कभी निकलने वाले नहीं। इब्न कसीर वगैरह इस आयत के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, उसमें कहते हैं यही जो है कहते हैं कि हाज़ा मसलुन दरबहुल्लाहु तआला लिलमुमिन, ये मिसाल है जो अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए जिक्र की है। अल्लज़ी काना मैतन, जो मरा हुआ था, मुर्दा था पहले, ईमान से पहले, ऐ फी दलालति हालिकन हाइरन, कि ये जो है अपनी गुमराही में और हलाकत में पड़ा हुआ था, हैरान था क्या करे क्या नहीं करे, उसको नहीं मालूम था। फअहयाहुल्लाहु ऐ अहया कल्बहु बिल ईमान वहदाहु लहु ववफ्फकहु लिल इत्तिबा इत्तिबा रसूलिह, कि अल्लाह ताला ने उसको उसके कल्ब को जिंदा किया, उसके कल्ब में जिंदगी डाली और उसको एक नूर दिया हिदायत का और नबी की रसूल की इत्तिबा की तौफीक उसको दी। तो ये वो आदमी है। नूर पर चलना क्या है? नूर जो है यानी अल्लाह की तरफ से मिलने वाली रहबरी की इत्तिबा करना है। कहते हैं कि क्या है उसकी तरह हो सकता है कि जो ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहा हो, ये उसके बराबर नहीं हो सकता है। आज जो हमारे लिए मसला है वो ये कि हम आंख बंद करके अंधेरों में चलें या आंख खोलकर उजाले में चलें। इसलिए कि बाज़ वक़्त उजाला आता है लेकिन आदमी आंख नहीं खोलता, ये भी मिसाल है उस आदमी की कि जो गड़े में गिरता है आंख होने के बावजूद दिन के उजाले में। एक आदमी गाड़ी चला रहा हो और जो है दूसरी तरफ, कल ही ऐसा हुआ, एक आदमी देखे हम गाड़ी चला रहा है, दूसरी तरफ देख के चला रहा है और जाके सीधा जाके ठोक दिया उसने, तो आंख है और कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी इंसान नुकसान में आता है। तो यहां पर जो है एक इंसान को अल्लाह ने आंख दी, उस आंख का इस्तेमाल उसको सही तौर से करना है। और अल्लाह की तरफ से रहबरी आ चुकी है 1400 साल पहले, बस एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी आंख खोले और उन दलायल को देखे और उन बातों पर गौर करे जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उसके पास आई है। तो आंख का खोलना, आदमी दिन के उजाले में अगर आंख बंद कर ले तो सूरत दिखाई दे सकता है, नहीं दिखाई देगा उसको। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया सुम्मुन बुक्मुन उम्युन, तो उनको अंधा करार दिया। अल्लाह ने कई मकामात पर जो है यानी जो लोग आंख नहीं खोलते हैं, जो लोग हिदायत के बावजूद उससे इस्तेफादा नहीं करते हैं, इन लोगों को अंधा करार दिया अल्लाह ताला ने। تو یہاں پر جو ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے آج کے درس میں کہ چھ باتیں ہم آج دیکھیں گے جو عام طور سے اعتراضات لوگوں کے ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں کہ دعوت کے سلسلے میں، حق کے سلسلے میں، انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یہی بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، کیا وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہو، اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہو، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کا برا عمل اچھا کر کے بتایا گیا، اور واتبعوا اہواءہم، اور وہ لوگ ان کی مثال، ان کی حالت یہ کہ جو خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ایک آدمی وہ ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو، اس کے پاس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے ایسا بتایا اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، تو یہ رب کی طرف سے آئی ہوئی دلیل پر قائم ہے۔ اور وہ لوگ جو گناہوں میں جو ہے یعنی آگے بڑھ رہے ہوں، بدعات میں، شرکیات میں، خرافات میں آگے بڑھ رہے ہوں، اور ان کو یہ لگ رہا ہو کہ ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، تو ان دونوں کی مثال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل پر ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، کہ جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت کر کے دکھایا گیا۔ کون کرتا ہے یہ؟ یہ شیطان کرتا ہے۔ ولأزینن لہم، شیطان نے کیا کہا تھا، میں ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا۔ شیطان برے اعمال کو خوبصورت کرتا ہے، وہ شرک کو توحید کر کے بتائے گا، وہ بدعات کو سنت بنا کے بتائے گا۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے نزدیک اگر قبر پر جا کر بزرگوں سے وسیلہ اور استمداد نہیں کرے گا تو یہ بے دین ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بے دین لوگ ہیں، کیوں؟ اولیاء کو نہیں مانتے، اولیاء کی درگاہوں پہ جاتے نہیں، اولیاء سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کافر ہیں، مرگ مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ بے دین لوگ ہیں، بے دین مانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو لوگ شرک نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء، اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، پھر وہ ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا۔ تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، یعنی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تو اس وقت میں آپ کی دعوت وہی تھی جو پچھلے سارے نبیوں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی، جو مکہ میں انہوں نے دعوت دی، جو عراق میں انہوں نے دعوت دی، یہ جو دعوت تھی یہ حق کی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی، اور اسی دعوت کا ایک حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں مل کر انہوں نے توحید کا وہ گھر بنایا جس کو آج ہم کعبہ کہتے ہیں، مسجد حرام کہتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ لیکن ایک زمانہ، ایک کے بعد ایک نسل گزرتی گئی، اور ایک لمبے زمانے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے وہاں پر کیا رکھ دیے، بت رکھ دیے۔ اسی گھر میں جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے علامت تھا اور سارے انسانوں کے لیے مرکزیت کی حیثیت رکھتا تھا، وہی جو گھر ہے اس کو لوگوں نے کیا کر دیا، بتوں سے بھر دیا۔ کتنے بت؟ 360 بت، 360 بت اس میں بھر دیے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ایک دن میں نہیں ہوا، ایک نسل، دوسری، تیسری، بگڑتے بگڑتے ایک قدم، دو قدم، تین قدم صراط مستقیم سے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دم گمراہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ حالت یہ آئی کہ انہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اور آپ کو وہی دعوت دی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی، تو زمانہ اور لوگوں کی حالت ایسی بدل چکی تھی، اتنا دوری ہو چکی تھی اس دعوت سے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ان لوگوں نے اس دعوت کو ایک نئی دعوت قرار دیا، اس کو ایک عجیب دعوت قرار دیا۔ ان کا شرک عجیب تھا کہ ایک اللہ ہے، پھر یہ عجیب بات کہ ایک اللہ کے سوا دوسروں کو مانتے ہو، یہ عجیب تھا۔ انہوں نے کیا کہا، اجعل الالہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس رسول نے، اس نبی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان کو یہ چیز جو ہے عجیب معلوم ہونے لگی. عجیب ایک دم نئی چیز, یہ کیا ہے, یہ کہاں سے لائے کہ سب کو چھوڑو ایک اللہ کو پکڑو, یہ کہاں سے لائے. اس طرح کی بات جو لوگ عام طور سے کرتے ہیں تو یہ خود دیکھ لیں کہ یہی وہ دعوت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک انسان ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے, اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والا بنے. لیکن مشرکین کا حال یہ ہو چکا تھا کہ ان کے نزدیک اصل شرک تھا, اور دین کی بنیاد بلکہ بنیادی ریڑھ کی ہڈی اس سماج کی کیا تھی, شرک. سارا سماج شرک پر قائم تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اور صحابہ آپ کے ساتھ ہوئے تو مشرکین کی طرف سے آپ کو ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنی پڑی. تو یہ جو چیز ہے کہ ایک انسان دلیل کی بنیاد پر قائم رہے یا خواہشات کی بنیاد پر, تو اللہ کی طرف سے خیر اور حق اسی کے حق میں ہے, اسی کے ساتھ میں ہے جو دلائل کی بنیاد پر قائم. اللہ نے تعریف اس کی ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے پیچھے چلنا, تو یہ اس طرح سے اللہ نے ہم کو نہیں کہا بلکہ اللہ نے ڈانٹا ہے اس طرح سے. اولئک کل انعام بل ہم اضل, کن کے بارے میں کہا گیا, جو بغیر جو ہے غور و فکر نہیں کرتے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, جن کے پاس دل ہیں اسے غور ہی نہیں کرتے ہیں. دل کیوں دیا ہے اللہ نے؟ دنیا کی محبت دل میں رکھنے کے لیے, دوسروں سے کینہ کپٹ اور بغض دل میں سنبھالنے کے لیے, کہ اس کے لیے اللہ نے دل دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کیوں دیا ہے, قلب کیوں ہم کو عطا کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, اللہ کو پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جن کے پاس دل ہے, سوچنے کی صلاحیت ہے, لیکن وہ حق کے لیے اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, افلا تدبرون القرآن, یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں, غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا اس میں بہت سا اختلاف یہ رکھ پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قلب کا ہم کو استعمال اس لیے دیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں حق کے سلسلے میں. ساری فکر انسان کی دنیا کی ہیں, یہی وجہ ہے کہ انسان کو حق کی توفیق نہیں ملتی ہے. ایک انسان اپنے قلب سے, اپنے دل سے حق کے بارے میں غور و فکر کرے, دیکھے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, دلائل کی بنیاد کس پر ہے, کون سی چیز دلائل کی بنیاد پر ہے اور کون سی چیز جو ہے بغیر دلائل کے ہے, اس کے بعد اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. آج کے اس درس میں کچھ اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں میں ذکر کرنا چاہوں گا جو عام طور سے لوگوں کے شبہات ہیں. یعنی آج کا درس ہمارا کیا ہے, لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہے اور وہ کنفیوژن ان کو حق کی طرف آنے سے روکتا ہے. کچھ باتیں ہیں, کچھ پہاڑ ہیں جن کو عبور کر کے ہی آدمی حق تک, کچھ ہمالے ہیں بیچ میں کہ جن کی وجہ سے جو ہے سچائی دکھائی نہیں دیتی, سورج چھپ جاتا اس کے پیچھے جا کے. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو کراس کرے تاکہ دیکھے حق کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. تو معلوم پڑے گا کہ یہ ریت کا پہاڑ ہے اور کچھ بھی نہیں, یہ کوئی ایسی اس کی وقعت نہیں ہے ان دلائل کی جن کو لوگ دلیل سمجھتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. نمبر ایک, چھ باتیں ہم ذکر کریں گے. غلط فہمی میں نہیں آیا, آپ چھ باتوں سے مراد یہ دوسری چھ باتیں ہیں. یہاں بھی چھ باتیں ہیں, کوئی بیچ میں سے اٹھ کے نہ جائے, یہ دوسری چھ باتیں, یہ کڑوی چھ باتیں ہیں. نمبر ایک, شبہ یا مغالطہ یا کنفیوژن جس کو آپ کہیں, قلت اور کثرت. بہت سارے لوگ بولتے ہیں اتنے سب کیا غلط کیا, تو اتنے سب جو ہے آدمی کے لیے ہمیشہ سے مصیبت بن جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے نزدیک جو ہے جمہوریت جو ہے دین کا بنیادی رکن ہوتا ہے. بولتے دیکھو 51 ادھر اور 49 ادھر, تو ووٹ کون جیت گیا, چناؤ کون جیتے گا, 51 والا. اسلام میں ایسا ہے کیا؟ اسلام میں اصول نہیں ہے. میجورٹی مائنورٹی کی بنیاد پر صحیح غلط کی تقسیم اسلام میں نہیں ہے, نہ دنیا میں یہ صحیح ہے, ہم اس کے بھی حق میں نہیں. یہ کون سا قاعدہ ہے آپ بتائیے؟ دنیا کے سمجھدار لوگ, 49 ایک دم سمجھدار ہائی لیول کے انٹیلیجنٹ, دنیا کا سب علم رکھنے والے, باریکی رکھنے والے, تاریخ کا علم رکھنے والے, انسانوں کی بھلائی برائی کو سمجھنے والے, اور دوسری طرف 51 پورے جاہل جن کو کچھ نہیں معلوم, وہ جا کے ووٹ دیں گے. اب بتائیے کہ ان کے 51 اور ان کے 49 کون جیتا, کیوں جیت گئے؟ یہ قاعدہ ہی غلط ہے, اسلام میں قاعدہ نہیں ہے کہ 51 جاہل جو ہیں 49 عالموں پر غالب آ سکتے ہیں. یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں دلیل کی بنیاد پر, حقائق کی بنیاد پر صحیح غلط طے ہوتا ہے. اگر ایک بڑا جو ہے شپ ہو, اس میں 500,000 جاہل, اگر ایک انجینئر سے کہیں سورہ کرو اس میں, میجورٹی ہماری ہے, اور سب سے دستخط لے کے آ جائیں, دیکھ سب کے سائن بھی اس کے اوپر ہیں, آپ بتائیے وہ انجینئر کی بات مانی جائے یا ان پورے 150,000,000,000 جتنے بھی ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات مانی جائے گی. اس لیے کہ حقائق جو ہے کثرت اور قلت کے تابع نہیں ہوتے. سب لوگ مل کے بولیں کہ یعنی آسمان میں جو ہے سورج گرہن کب ہوتا, جب کوئی بڑا آدمی مرتا, کیا صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا. صحابہ آپ دیکھیں مدینہ کے اندر, مدینہ ہے, صحابہ جیسے لوگ ہیں, لیکن چونکہ ایک پچھلی بات چلی آ رہی تھی, صحابہ میں ایک بات معروف ہوگی لوگوں میں, بعض لوگوں میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم, ان کا انتقال ہو گیا. لوگوں میں ایک بات ہو گئی کہ دیکھو نبی کے بیٹے کی وفات پر جو ہے سورج گرہن ہو گیا. سب نے کہا, اس طرح سب کے ذہن میں آ رہی بات اکثر, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگوں, ایسا نہیں ہے, یہ جو سورج گرہن ہے, یہ چاند گرہن ہے, کسی کی زندگی یا موت پر نہیں ہوتا ہے. کوئی بڑا آدمی پیدا ہو گیا تو سورج گرہن ہو گیا, کوئی بڑا آدمی مر گیا تو اس پر سورج گرہن ہو گیا, چاند گرہن ہو گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرتا ہے. تو جب ایسا ہو تو تم اللہ کی طرف دوڑو, نماز پڑھو, صدقات کرو, اللہ سے گڑ گڑاؤ. تو کئی لوگ اگر کوئی بات کہتے ہیں, اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میجورٹی جب کہہ رہی تو صحیح ہوگا, ایسا نہیں ہے. بلکہ صحیح بات جو ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے چاہے تھوڑے لوگ بولنے والے ہوں. تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ ایسا ایسا کر رہے, درگاہ پہ جا رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے, اکثریت لوگ یہ مانتے ہیں, وہ مانتے ہیں, بہت سارے ان کے جو ہے بابا کے پاس جا رہے ہیں, اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے, اور دنیا میں اتنا سارے لوگ کی کیا سب پاگل ہیں کیا؟ اب ہم تو نہیں جانتے کیونکہ ہم نے چیک اپ کیا نہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں اکثریت اور اقلیت میں جیتے ہیں. اسلام میں کسی بھی آیت میں اس طرح کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تلقین ہم کو نہیں کی کہ جب بھی میجورٹی ہو تو تم میجورٹی کے پیچھے چلو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے سلسلے میں الٹی بات کہی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ الانعام آیت نمبر 116, ان کو یاد رکھیں آپ ان باتوں کو, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اے نبی, نبی سے اللہ کہہ رہا ہے, وَإِن تُطِعْ, اگر آپ ماننے لگ جاؤ, أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, زمین میں اکثریت کی, يُضِلُّكَ, آپ کو گمراہ کر دیں گے, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. اے نبی, اگر زمین کی میجورٹی کی بات آپ ماننے لگو, ان کے پیچھے چلنے لگو, تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اکثریت جو ہوتی ہے یہ دین نہیں جانتی ہے, میجورٹی دین نہیں جانتی ہے. آج بھی مسلمانوں میں سے میجورٹی بے نمازیوں کی ہے. آج مسلمان نماز میں تو کوئی اختلاف نہیں نا, میجورٹی بے نمازیوں کی مسلمانوں میں. اب بتائیے کتنے لوگ جو ہیں, رمضان کے بعد آپ کو معلوم پڑے گا میجورٹی, آپ جمعہ, عید اور باقی دن فجر, عید کی نماز کتنا گھنٹے ہیں بیچ میں, 5-6 بجے نماز ہو گئی سمجھ لیجئے, اور اس کے بعد 8 بجے عید کی نماز ہے, 2 گھنٹے میں میجورٹی مائنورٹی معلوم ہے. حالانکہ فجر کی نماز کی کتنی تاکید ہے, لیکن سال میں جو ایک نماز ہے, 2 نمازیں ہیں, ان کے لیے پبلک جو ہے ایسی آتی کہ مؤذن صاحب کے لیے مصیبت ہو جاتی, کہاں بچھاؤ, کیا بچھاؤ, کیا کرو, گاڑیوں کا انتظام کیسا, کہاں سے آ جاتے یہ لوگ. تو اب اگر آپ بتائیے کہ میجورٹی کون سی نماز پڑھتی عید کی اور مائنورٹی فجر کی, کون سی اچھی نماز؟ کوئی آدمی بول سکتا ہے عید کی نماز بہت بھاری, فجر کی نماز سب سے کتنی بڑی نماز ہے. اس لیے کہ فجر کی نماز کوئی منافقین پر بہت بھاری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہے. تو ایمان کی علامت کون سی نماز ہے؟ عید کی نماز دورہ بن کے آنے کی نہیں, فجر کی نماز ہے. تو میجورٹی نہیں پڑھتی, لیکن کیا وہ غیر اہم ہو گئی؟ نہیں ہو گئی. تو یہاں پر آپ دیکھیں میجورٹی مائنورٹی کا اصول نہیں ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا, اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, کیوں یہ گمراہ کر دیں گے؟ اس لیے کہ یہ جو میجورٹی ہوتی ہے اکثریت انسانوں کی، یہ بس گمان پر چل رہی ہوتی ہے، گمان پہ چلتی. ان یتبعون الا الظن، وہ تو بس گمان کے پیچھے چلتے ہیں، شاید ایسا ہو. اکثریت کے پاس یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، ہو سکتا ہے اللہ کے ولی ہوں، ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی دلیل ہو، ہو سکتا ہے علماء صحیح ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ حق ہو، ہو سکتا ہے کہ اکثریت چلتی ہے، ٹھوس بات نہیں ہوتی ان کے پاس. ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اور اکثریت جو ہے بس اٹکل پہ اور جھوٹ پر قائم ہوتی ہے، کسی کے دھوکے والی بات پہ یا اپنی عقل سے کوئی خرافت نکالی اس کے پیچھے چلنے لگ گئے. کسی نے کوئی پتھر کہیں پر دکھا گول، تو کہا کہ بابا ہوں گے کچھ، پہلے تو غیر مسلموں میں ہوتا تھا، مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، انہوں نے وہاں پہ کچھ بنا دیا، اب اس کے بعد قبر بن گئی، اس کے بعد جو ہے لوگ آنے لگے، حالانکہ کچھ بھی ادھر نہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الجماعۃ ما وافق الحق وان كنت وحدك. دیکھیے امام اللالکائی نے اس کو ذکر کیا ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں، اور اکثر علماء نے اس کا حوالہ دیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الجماعۃ ما وافق الحق، جماعت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ حدیث ذکر کرتے ہیں، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، تو جب ہم لوگ جماعت میجورٹی ہیں، جماعت کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، فرماتے الجماعۃ ما وافق الحق، جماعت کیا ہے؟ کہتے جماعت وہ ہے جو حق سے موافقت کرے، جو حق سے کانٹرڈکٹ نہیں کرے، حق کے مطابق ہو. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، چاہے اکیلا کیوں نہ ہو تو، ایک علاقے میں سب لوگ جو ہیں قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہوں اور ایک اکیلا انسان بیچارہ کہتا ہو کہ ارے بھائی اللہ سے مانگو، تو وہ ایک آدمی مائنورٹی ہو گیا، لیکن کیا مائنورٹی باطل ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ آدمی حق پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کے مطابق ہے، وہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ کے تابع ہے، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو وہ آدمی ایک ہے پورے اپنے علاقے میں، لیکن اکیلا آدمی ہے وہ جماعت ہے، وہ اکیلا کیا ہے؟ وہ جماعت ہے. تو صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کے مطابق ہونے والا جماعت ہوتا ہے. جماعت کس کو کہتے ہیں؟ گروپ کو کہتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس ہماری جماعت ہے، اتنے زیادہ ہم لوگ ہیں، زیادہ کم میں آپ گنتے ہیں حق کو. آپ کشتی کو یاد رکھیں ہمیشہ، کشتی کا جو ہے سوراخ والی کشتی کو یاد رکھیں آپ ہمیشہ، کہ ایک آدمی حق بات بول رہا ہو اور بہت سارے لوگ غلط بات بول رہے ہوں، تو ان کی بات کا وزن، ان کی بات کا وزن اس ایک آدمی کی بات کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ایک کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. آپ مثال کے طور پر، آپ کسی کے پاس ایک ہے اور 50 کروڑ لوگوں کے پاس زیرو ہیں، وہ سارے زیرو جمع کر کے کیا ہوں گا؟ کچھ ہوں گا؟ بولے ہمارے اتنے سارے زیرو، ایک کیا ہو، ایک کیا قیمت ہے؟ 50 کروڑ لوگوں نے زیرو کے چیک دیا اور ایک آدمی نے ایک روپے کا چیک دیا، بتائیے کہ کس کے چیک پاس ہوگا؟ زیرو کا چیک، زیرو کا چیک پاس ہو نہیں. صفر چاہے کتنے ہو جائیں، تو آپ بتائیے صفر کا جب حال ہے تو باطل کا کیا حال ہوگا؟ باطل کا کیا ہوگا؟ کئی غلط باتیں مل کے ایک صحیح بات بنتی، اب بولے ادھر کی غلط ہے، اس کی غلط، اس کی غلط، سب ملا کے کچھ تو کرے تو ارے صحیح نکل گیا. ایسا ہوتا؟ کئی غلط باتیں مل کے ایک صحیح بات نہیں بن سکتی ہے. تو میجورٹی اور مائنورٹی اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بارے میں کئی حدیثیں میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، آیتیں ذکر کروں گا انشاءاللہ. نعیم ابن حماد کہتے ہیں کہ اذا فسدت الجماع، جب جماعت میں فساد ہو جائے، یعنی لوگوں میں فساد ہو جائے، فعلیک بما کانت علیہ الجماعۃ قبل ان تفسد، تو تیرے اوپر کیا لازم ہے؟ تجھ پر لازم ہے کہ تو جماعت کے فساد سے پہلے جو حالت تھی اس کی طرف رجوع کر. یعنی لوگوں کا حال بگڑا ہے صحابہ کے بعد سے، صحابہ سارے کے سارے حق پر تھے، صحابہ سارے حق پر تھے، اب بعد میں جو فرقے آئے، خوارج نکلے، شیعہ نکلے، پھر اس کے بعد اور زمانے کے بعد میں جو ہے معتزلی نکلے، پھر جہمیہ اس دور میں نکلے، قدریہ نکلے، فرقے جو ہیں سارے صحابہ کے بعد میں نکلے، صحابہ سارے کے سارے حق پر تھے. کہا کہ جب فساد ہوا ہے تو فساد سے پہلے جس پر لوگ تھے اس پر تو قائم رہے. فعلیک بما کانت علیہ الجماعۃ قبل ان تفسد وان کنت وحدک فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَعَةُ حِينَ اِذِن. اگرچہ تو اکیلا ہو تو ہی اس وقت میں جماعت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں میں بگاڑ آ جائے, کل کو لوگ کچھ کر رہے ہیں آج کچھ کرنے لگ جائیں, بگڑ جائیں, آپ کیا کرو گے؟ پچھلے چیز حق پر رہو گے یا ان کے ساتھ بدلتے رہو گے؟ ان کے ساتھ بدلتے نہیں رہنا ہے. جو صحیح بات ہے, دلیل کے تابع ہے, اس بات کو ہم کو قبول کرنا ہے. مثال کے طور پر اکثریت والوں کے لیے تین باتیں آپ ذکر کریں, اس لیے کہ اکثریت نہیں جانتی قرآن میں اللہ نے کہا. دیکھیے تین بنیادی عقیدے ہمارے ہیں, ایک توحید کا عقیدہ, ایک رسول کی رسالت کا عقیدہ, ایک آخرت کا عقیدہ. ایک دم بیسک عقیدہ ہے, بنیادی عقیدے ہیں. اللہ جو ہے, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, آخرت پر ایمان, بیسک عقیدے ہیں ایک دم. کوئی مسلمان آخرت کو نہیں مانتا ہو, رسول کو نہیں مانتا ہو, اللہ کو نہیں مانتا ہو, لیکن اس بارے میں انسانوں کی اکثریت جاہل. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو یاد رکھیں کہاں کہاں. یہ سورہ یوسف آیت نمبر 40, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ. حکم یعنی فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے, اللہ ہی اس کا حق رکھتا ہے کہ جو چاہے حکم دے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدو الا ایہ, کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. ذلک الدین القیم, یہ دین قیم ہے, یہ جو ہے مستقیم دین ہے, یہ سیدھا سیدھا دین ہے, واضح دین ہے, اس میں کوئی جھول کوئی ٹیڑھا پن نہیں, مستقیم دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شریک مت کرو, لیکن اکثریت اس کو نہیں جانتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے توحید کے بارے میں, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اکثریت نہیں جانتی, حالانکہ یہ بنیاد ہے دین کی. رسالت کے بارے میں آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی, ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, لیکن انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی ہے, میجورٹی کو نہیں معلوم. سورہ سبا آیت نمبر 28, دیکھیے میجورٹی کو نہیں معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے. تیسرا عقیدہ آخرت میں زندگی کا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الجاثیہ میں آیت نمبر 26, قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, اے نبی آپ کہیے کہ اللہ تم کو زندہ کرے گا, اور اللہ نے تم کو زندہ کیا اور اللہ تم کو موت دے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, پھر اللہ تم کو جمع کرے گا ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی قیامت کے دن. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی. دین بنیادی عقیدے, میجورٹی کو معلوم ہے, میجورٹی بیسکس میں جاہل ہے, میجورٹی اکثریت بنیادی عقیدے میں جاہل ہے. اب بتائیے پھر آپ میجورٹی کے پیچھے چلنے لگیں تو آپ کے لیے کیا ہاتھ میں آئے گا آپ کی؟ اسی لیے ہم کو اس کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ ہم میجورٹی مائنورٹی میں سوچیں. ہاں, علماء میں سے جو اہل حق ہیں, جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں, جو صراط مستقیم پر ہیں, ان کی اکثریت اگر ایک طرف چلی جاتی ہے تو پھر اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکثر علماء کا یہ قول ہے. لیکن کون سے علماء؟ وہ علماء جو قرآن و سنت کے تابع ہوں, وہ علماء جو قرآن و سنت کے تابع ہوں, وہ علماء نہیں جو خواہشات کے تابع ہوں. ہم علماء کی مانتے ہیں, علماء کی نہیں مانتے ایسا نہیں, علماء کی ہم مانتے ہیں. یہ دراز بالوں کی طرف سے بھی علماء کو نہیں مانتے, ہم لوگ علماء کو مانتے ہیں, لیکن آپ بتائیے, آپ کسی سے بھی کوئی آپ کو کہے کہ علماء کو نہیں مانتے, آپ کہیں شیعہ علماء کو ماننا چاہیے, وہ شیعہ ہے کیوں, علماء نہیں ہے. علماء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی علماء کا لیبل لگ جانا, مدرسے سے سند کا مل جانا نہیں. آپ دیکھیے ہندوستان میں دو طبقے ہیں, یہ دوسرا اعتراض علماء کا شبہ, یہ دوسرا جو ہے لوگوں کے لیے ہوتا ہے علماء بول رہے نا ایسا اپنے کو تو وہی کرنے کا اپنے کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کی ماننا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اے نبی آپ کہیے کہ یعنی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل ذکر سے, اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم, اگر نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو. لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ علماء کے قول کا, فتوے کا کیا مقام ہے, یہ بھی جاننا ضروری ہے. ہم علماء کو مانتے ہیں
لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو عالم کی وجہ سے حرام کر دے یا اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو عالم کی وجہ سے حلال کر دے تو یہ آدمی اس عالم کو اپنا معبود بناتا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے کہ نبی کا عمل اگر ایک عالم کا حرام ہے. ہم نہیں مانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے, صحابہ عمل کر رہے ہیں. اگر یہ حرام ہوتا نبی کے ساتھ خاص ہوتا صحابہ عمل نہیں کرتے اس پہ, لیکن صحابہ اس پر عمل کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں عمل نہ کریں جس کو ہمارے صحابہ نے اختیار کیا. یہاں پر یہ شبہ جو ہے علماء کا جو شبہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ علماء کی ماننا چاہیے, ہم کہتے ہیں علماء کی ماننا چاہیے لیکن اس شرط کے ساتھ میں کہ علماء کی وہ بات قبول کی جائے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو, اور اس بات کو رد کر دیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. اور آپ کو ہمیشہ ایسا ملے گا کہ ایک عالم جو ہے کوئی فتویٰ دیتا ہے اس کے برابری کا, اسی کے لیول کا ایک عالم اس کو بتاتا ہے کہ غلط ہے. ہندوستان میں دو طبقے ہمارے ہیں, دیوبندی اور بریلوی حضرات, اور اچھے خاصے ہیں. اب یہ طے کر لیں میجورٹی کون ہے, ہم تو مائنورٹی ہی ہیں, کون زیادہ ہیں. پہلے تو بہت زیادہ تھے, اب پھر ہوتے ہوتے کم ہوتے گئے, بہت سارے بریلوی بھائی, پھر بھی بہت ہیں, ابھی انٹرنیشنل لیول پہ بہت ہیں. اس لیے درگاہیں دیکھیں, آج بھی کوئی بھی درگاہ آپ کو بے آباد نہیں ملے گی, آباد ملیں گی ساری. اب بریلوی حضرات کے پاس علماء ہیں کہ نہیں ہیں, ہیں بڑے بڑے لمبی ٹوپی والے بڑے بڑے علماء ہیں, مدارس بڑے بڑے ہیں, اچھے بڑے بڑے مدرسے ہیں. دیوبندی حضرات کے پاس بھی مدرسے ہیں اور ان کے بھی جو ہے علماء ہیں, ان کے بھی جو ہے رمضان میں آپ دیکھیے دونوں طرف کے علماء آپ کو ملیں گے, چندی وغیرہ کے لیے دیوبندی بھی ملیں گے بریلوی بھی ملیں گے, سب ہوتے ہیں, ہر قسم کے علماء آپ کو ملیں گے مساجد کے اندر. ان کی بھی مسجدیں, ان کی بھی مسجدیں, ان کے یہاں بورڈ لگے ہوئے بعض کے یہاں پر کہ یہاں فلاں مسجد میں نہیں آ سکتے, ایسا نہیں کر سکتے, یہاں ادھر اٹھنا پڑے گا, حیا علی الصلاۃ پہ اٹھنا پڑے گا, یا ٹانگ توڑ دی جائے گی, جو بھی ہو. یعنی کوئی پہلے کھڑے ہو گیا تو سمجھنا گیا کام سے, نماز بھی پڑھ سکتا کہ نہیں کیا معلوم, پھر پکڑ کے باہر سیدھا, یا پھر پورا یا آدھا جتنا وہ چاہے. دو طبقے ہیں, دونوں کے پاس علماء ہے. اب ایک غریب آدمی سوچے کہ یہاں بھی علماء ہے, بھی علماء کیا کرنا, بتائیے اس کو کیا کہا جائے. اس کو یہ پوچھا جائے گا, کوئی بھی بریلوی آدمی, میں دیکھیے سمجھیے اس بات کو اچھی طرح سے کہ یہ عالم کا معاملہ کیا ہے. عالم کیا بالکل قرآن ہے, عالم رسول ہے؟ نہیں, عالم عالم ہے, عالم ناقل ہے, وہ مبلغ ہے, پہنچانا اس کے ذمہ ہے, شریعت بنانا اس کا کام نہیں, شریعت بتانا اس کا کام ہے. اب عالم صاحب ادھر بولتے فاتحہ دینا, مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود, یہاں عالم صاحب بولتے فاتحہ بدعت ہے, یہاں عالم صاحب بولتے درگاہ پہ جانے کا اولیاء اللہ سے ملتا اپنے کو, یہاں بولتے نہیں جانے کا, اولیاء اللہ سے نہیں ملتا اللہ سے مانگنے کا. حالانکہ پریکٹیکلی ویسا صحیح نہیں ہے, ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں گے تو دوسرا ملتا ہے, اس کا موقع نہیں ہے. یہاں بولتے ایسا کرنا, وہاں بولتے ایسا نہیں کرنا, یہاں تازی بٹھانا تازے نہیں بٹھانا, یہاں پر یوں کرنا, اتنے سارے یہاں پیر مرید, یہاں ایسا دوسرا سسٹم. تو اس طرح سے جو ہے بہت سارے فرق ہیں اور جھگڑا چلا آ رہا ہے. یہ بولتے نور ہیں کہ بشر ہیں, بولتے بشر ہیں, بولتے نور ہیں, بولتے یہ کافر, بولتے وہ گمراہ. بعض وقت ان لوگ کافر بھی بولتے ہیں ان کو, یہ عالم الغیب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں, یہ بولتے نہیں تھے عالم الغیب. اس طرح کے کتنے اختلافات ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہاں بھی عالم ہے, یہاں بھی عالم ہے, اور کوئی ایک فرقہ آپ دنیا کا مجھ کو بتائیے, چاہے وہ پرانا ہو یا آج کا ہو, جس کے پاس علماء نہ ہو. گمراہ سے گمراہ, قادیانی علماء ہیں ان کے پاس. ایروڑا میں 350 گھر مہدوی حضرات کے ہیں, ان سے پوچھیے, ان کے بھی علماء ہیں, ان کے اپنے علماء ہیں, شیعہ کے علماء ہیں, قدریہ کے پاس علماء تھے, معتزلہ بڑے بڑے علماء تھے ان کے پاس. گمراہ سے گمراہ فرقہ, اس کے پاس بھی آپ کو علماء ملیں گے. تو کیا صرف عالم کا ہونا یہ حق بات کی دلیل ہے؟ ہم کہیں گے نہیں. ایسا ہوتا تو پھر ہر فرقہ حق پر ہوتا, ہر ایک کے پاس عالم ہے. پھر کیا چاہیے؟ معلوم ہوا کہ عالم کی بات قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیے, تب جا کر اس کی بات صحیح ہوگی. اگر عالم کی بات غلط ہوگی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. صحیح غلط کا فرق کیسے ہوگا؟ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا قرآن و سنت کے مطابق ہے، صحابہ کے فہم کے تابع ہے یا اس سے آزاد ہو کر منمانی تفسیر ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کا عمل بیان کیا اور ان پر تنقید کی، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے تفسیر القرآن میں، سورة البراءہ یعنی سورة توبہ کی تفسیر میں، کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں ایک کراس صلیب لٹکی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن، اے عدی اپنے گلے میں سے اس وثن کو، اس بت کو نکال کے پھینک دے. اور پھر آپ نے آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. آپ نے فرمایا قال اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے کہ ان کو سجدہ کرنے لگ جائیں، ان سے دعائیں کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں کرتے تھے. کہا کہ ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوه، کہ جب ان کے لیے علماء ان کے حلال کر دیتے کوئی چیز کو، حرام کو، وہ حلال مان لیتے اس کو. اور واذا حرموا عليهم شيئا حرموه، اور علماء جب حرام کر دیتے کسی چیز کو تو اس کو حرام کر لیتے تھے. یہ اس طرح سے کرنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور یہ رب ماننا ہے علماء کو. آج کے بہت سارے افراد عالم صاحب کے بولنے سے ایک حرام کو بھی حلال مان لیتے کہ یہ حرام ہے شریعت میں، سود کیا ہے؟ حرام ہے. عالم صاحب بولے چلتا چلتا، بولے تو چلتا. جب یہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے پھر اس حرام کو کیسے حلال کر سکتا ہے ایک عالم کے کہنے سے؟ اسی طرح سے بہت سارے لوگ حلال کو، بلکہ مستحبات کو، بلکہ بعض واجبات کو ایک عالم کے کہنے سے حرام مان. مثال کے طور پر سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، جو بہت بڑا جھگڑا چلتا ہے، مثال کے طور پر سینے پہ ہاتھ باندھنا یا رفع الیدین کرنا، یہ مثال کے طور پر بات باتیں ہیں، اصل جھگڑا ہمارا اس پر نہیں ہے، عقائد پر ہے، اصل اختلاف وہ ہے ہمارا. لیکن جیسے ایک عالم کے پاس جاتے ہیں، کہتا کہ رفع الیدین سنت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے، یہ سنت ہے، وہ سنت ہے، سب سنت ہے، چاروں امام برحق ہیں، چاروں کا طریقہ صحیح ہے، اللہ کے نبی سے ہی لیا انہوں نے، لیکن ہم کو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. ایک آدمی پوچھے ان سے ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، پھر جب سنت ہے تو کیوں ہم سنت سے محروم رہیں؟ کہتے نہیں، اپنے لیے وہ جائز نہیں کرتا. تو ایک سنت نبی کی ہمارے لیے جائز نہیں؟ نبی کی سنت جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ محبوب بنائے گا اس کو اپنا، عالم صاحب کیا بول رہے ہیں؟ اپنے لیے جائز کیوں؟ جائز نہیں، کس نے حرام کیا اس کو؟ اس سنت کو ترغیب دینے والا اللہ، اس کی ترغیب دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت پر حرمت کا فتویٰ دینے والا کون؟ بولے اپنا حنفی ہے، اپنے کو نہیں چلتا ہے، اپنے یہاں یہ نہیں ہے، ان کے یہاں رہتا ہے ایسا، اپنے یہاں بہت آسانی ہے، ان کے یہاں بہت، شافعی میں بہت ڈینجر رہتا، اور کچھ ہوئے تو اسے ٹوٹ جاتا، اپنے یہاں کتنا بھی چھوت نہیں ٹوٹتا. اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب دیکھیے اختلافات ہیں، شوافع کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور احناف کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے، ہمارے نزدیک نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ اب آپ بتائیے کہ وہ صحیح کہ یہ صحیح. خون نکلنے سے احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا، اب دیکھیے دوسرا مسئلہ الٹا، شوافع کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. یہ دو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سمجھیں، غور کریں اس کے اندر، کہ ایک کا ٹوٹا دوسرے کا نہیں ٹوٹا، دوسرے کا ٹوٹا پہلے کا نہیں ٹوٹا. اب مثال کے طور پر ایک شافعی ہے، وہ کسی عورت کو چھوئے اور حنفی بھی چھوئے، اس کا ٹوٹا اس کا نہیں ٹوٹا، اللہ کے پاس ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ میں شافعی اس لیے میرا ٹوٹ گیا، ایسا ہو گیا نا، کہہ تو حنفی دونوں چھوئے بیوی کو اپنے، جا وضو کر، کیا میرا نہیں ٹوٹا، تیرا ٹوٹ گیا، بس شافعی کیا تو حنفی لوگ کا نہیں ٹوٹتا وضو، میرا ٹوٹ گیا، خالی شافعی ہونے سے قصور کیا ہے میرا؟ شافعی ہونے نے وضو توڑ دیا اس کا اور خون نکلا شافعی کا نکلا اور حنفی کا بھی نکلا. آپ شافعی بولیں گے اچھا میرے کو بھیجا تھا نا آپ جات میرا نہیں ٹوٹا اب تیرا ٹوٹا بات. آپ بتائیے کہ اس طرح کے اختلافات ہیں. بعض لوگ بولتے بس فرو میں اختلاف, یہ فرو ہے وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, فرو ہے یہ واپس جا کے وضو کر کے آنا پڑے گا, یہ فرو ہے, یہ بالکل یعنی وجوب ہے, ویسے نماز پڑھ سکتا واپس حرام ہے اس کو, ان کے نزدیک بغیر یعنی وضو کے نہیں پڑھ سکتا نماز, اس کو وضو کرنا لازم ہو گیا اب واجب ہو گیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, جا کے اس کو وضو کرنا پڑے گا. تو ایک آدمی دیکھیے یہ دو ہے, اب مانے کس کی, صرف شافعی ہونے سے مسئلہ بدل جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ صحابہ کا ٹوٹتا تھا کہ نہیں ٹوٹتا تھا, کیا ان میں بھی ایسے دو تھے وضو ٹوٹنے والے کدھر ہے ایسے ہو جاؤ نہیں ٹوٹنے والے ادھر ہو جاؤ, ایسا تھا نہیں تھا ایسا ہوتا. تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے اس کی اسباب ہیں وجوہات ہیں, ہم علماء پر جو ہے یعنی جو ائمہ مجتہدین تھے ہم ان کے بارے میں برا نہیں کہتے ہیں, ان کی جو تحقیق ہے وہ تحقیق پر عمل کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کے سامنے بات آ جائے کہ پھر اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا, فیصلہ آپ کیسے کریں گے, فائنل بات کیا ہے, بس ایک جماعت میں شریک ہونے سے آپ کے اوپر جو ہے سارے احکام لاد دیے جائیں, چاہے آپ کے پاس دلیل ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو چھوا, حضرت عائشہ رضی اللہ, اب دیکھیے فیصلہ یہی ہمارا منحج کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لیٹی رہتی تھی اپنے کمرے میں اور رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں پر مار دیتے تھے, وہ اپنا پیر سکیڑ لیتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے, وضو ٹوٹا نماز جاری, بیوی کو چھوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا بیوی کو لیکن وضو نہیں ٹوٹا. کبھی آپ نے ایسا بھی کیا کہ اپنی بیوی کو چوما محبت سے اور آپ اس کے بعد مسجد میں آئے نماز پڑھے, آپ نے وضو نہیں کیا. امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے کہ آپ کو بتانا تھا کیا چیز سے وضو ٹوٹتا ہے کیا چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, ورنہ مشکل ہو جاتا امت کے لیے, بڑی سختی ہو جاتی کہ کیا کرے ایک آدمی. ہر چیز میں آپ نے رہبری ہم کو دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہم کو معلوم وضو نہیں ٹوٹتا ہے, چاہے بیوی کو جو ہے ہاتھ سے چھوئی, آدمی جو ہے اس کو یعنی محبت سے اس طرح سے جو ہے اس سے سلوک کرے, شفقت کا سلوک اس کے ساتھ میں کرے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو اس مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے کے مسئلے میں احناف کا مذہب راجح ہے, صحیح قول یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ان کی قوی ہے. دوسرا خون نکلنے کا مسئلہ, احناف کا مسئلہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور شوافے کا مسئلہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہم کہیں گے دلیل اس معاملے میں شافعیوں کے قریب ہے, ان کے پاس زیادہ پاورفل ہے. کیوں؟ نمبر ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا واقعہ آپ جانتے ہیں, ان کو تیر لگا اور نکال کے انہوں نے اس کو یہ کیا, خون نکلا جسم سے اور پھر انہوں نے نماز جاری رکھی, توڑی نہیں, تو خون نکلنے سے نماز ٹوٹا ٹوٹی نہیں ٹوٹی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا, زخم ہوئے جسم پر, خون بدن سے بہتا تھا, وہ ایسی نماز پڑھتے تھے, نماز ٹوٹی نہیں. صحابہ آئے دن ان کو کچھ نہ کچھ جنگ میں جانا پڑتا تھا. حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ مسلسل جنگوں ہی میں زخمی ہی رہا کرتے تھے, صحابہ جو ہے ہمیشہ اپنے زخموں میں ہی نماز پڑھتے تھے. تو زخموں میں ایک سال گیا دوسرا جنگ, ایک سال میں تین تین جنگ, تو زخم لگتا ہے کہ نہیں یار, پھر صرف لکڑی سے لڑتے تھے, تلوار سے لڑتے تھے بھائی, اور جنگوں میں زخم آتے تھے, خون نہیں نکلتا تھا, وہ خون نکلتا تھا ان کا اور اسی میں وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. تو مسلسل صحابہ جو ہے اگر کہیں ہوتا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار تو بھی آپ بتاتے صحابہ کو کہ تمہارا وضو ٹوٹا. کسی ایک صحابی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکلنے پر نماز یعنی وضو واپس کرنے کے لیے نہیں کہا. تو کوئی دلیل نہیں اس کے لیے, کوئی دلیل اس کے لیے نہیں. تو اس سے جو ہے ہم کہتے ہیں اس میں شافعی جو علماء کا قول ہے وہ زیادہ صحیح. کیوں؟ ہم کو بہت اچھا لگتا نہیں, اس لیے کہ اس کی دلیل قوی ہے, ان کے پاس دلیل نہیں. لیکن اس کو لوگ کیا بناتے ہیں کہ دیکھو یہ علماء کو نہیں مانتے ہیں, کہ عالم کا فتویٰ ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے, یہ نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے تعصب نہیں کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ایک کی ساری باتیں لے لیں چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. ہم کہتے ہیں کہ جس کی بات میں دلیل قوی ہے اس کی بات کو ہم مانتے ہیں. سب ہمارے, سب ہمارے, امام شافعی بھی ہمارے, امام ابو حنیفہ بھی ہمارے, اور امام مالک اور امام احمد بھی ہمارے, سب ہمارے. لیکن ہم ان کی بات کو لیتے ہیں جن کی بات کے پاس زیادہ مضبوط دلیل ہو. تو یہ جو عالموں کا معاملہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رب بنانا کیا ہے کہ عالم حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے, اور لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے عالم صاحب نے بولے تو ایسا رہیں گا, عالم صاحب ایسا کر سکتے ہیں, ان کو اختیار ہے, عالم ہے وہ. تو کسی کو شریعت بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیاز کچی کھا کر مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا, لوگوں میں بات فیمس ہو گئی, مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاز کھا کے پسند نہیں کرتے ہیں. بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا حرمت حرمت, پیاز حرام ہو گئی, پیاز وغیرہ کھا کے, لہسن پیاز کچا کھا کے مسجد میں آنا حرام ہو گیا. جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی ولیکن شجرۃ اکرہ ریحہا, کہ اے لوگو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کروں, لیکن ایک ایسا پودا ہے کہ جس کی بدبو مجھ کو پسند نہیں. تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو ہمارے نبی حرام نہیں کر سکتے ہیں. آپ بتائیے کون کہہ رہا ہے, ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو میں حرام نہیں کر سکتا, اور سنت کو امام صاحب حرام کر سکتے. فرق دیکھیے, حلال ہے اس کو نبی حرام نہیں کر سکتا ہے, حلال پہ ثواب ملتا گیا. ایسا ہے کیا کچھ کہ کوئی آدمی چلو کھانا کھایا بہت ثواب ملا اس کو, تو کتنا کھایا تیرے کو بہت ملا, میں تھوڑا کھایا تھوڑا ملا, ایسا ہے؟ کھانا کھانے میں ثواب نہیں ملتا ہے. کوئی حدیث آپ کو ملے گی گوشت کھاؤ بہت ثواب ملے گا, ہر ڈلی پہ ایک نیکی, کچھ نہیں, کوئی ثواب نہیں. ایک روٹی کھایا ایک پیڑ لگ گیا جنت میں, ایسا کچھ ہے؟ کھانا پینا عادت ہے انسان کی, مباح حلال ہے, نہ ثواب نہ عذاب, نہ ثواب نہ عذاب, اس کو مباح کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے چاہے اس پہ ثواب کچھ بھی نہیں ہے, میں اس کو حرام نہیں کر سکتا. سنتوں پہ ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ سنتوں کا معاملہ جو ہے حلال کے اوپر کا ہوتا ہے, مباح کے اوپر کا ہوتا ہے, اس پر اجر ہوتا ہے, وہ عبادت ہوتی ہے, وہ نیکی ہوتی ہے. جب ایک بغیر نیکی کی چیز کو نبی حرام نہیں کر سکتا ہے, بتائیے کہ نیکی کی چیز کو عالم حرام کر سکتا ہے؟ کتنی افسوس کی چیز ہے کہ مسلمان بولتے نہیں عالم نے جب بولا تو پھر ہم نہیں کریں گے اس کو, مانتے اس کو صحیح ہے وہ نبی کی سنت ہے لیکن عالم نے بولا تو ہم نہیں مانیں گے اس کو. عالم کے بولنے کا اتنا پاس ہے, نبی کے بولنے کا کیا پاس ہے؟ عالم کا اتنا خیال, امام کا اتنا خیال, نبی کا کیا خیال ہے؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے, نبی کا پڑھا ہے کہ امام کا پڑھا ہے؟ امام کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کی کوئی خطا ثابت ہو جائے, اگر ان کی کوئی خطا تحقیق کی اجتہاد کی خطا واضح ہو جائے پھر بھی آدمی اس سے چمٹا رہے, بالکل حلال نہیں, بالکل جائز نہیں. بہت ضروری ہے کہ اس طرف ہم جو ہے اس طرف ہم توجہ دیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بات کا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ اے لوگو, اے ایمان والو, اللہ کی مانو, اللہ کے رسول کی مانو, اور مانو اپنے میں سے کون, اولو الامر کی, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اور تم میں سے معاملے کا اختیار رکھنے والوں کی. اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء, پھر اگر کسی چیز میں اختلاف تم میں ہو جائے, فردوہ الی اللہ والرسول, تو اس معاملے کو لوٹاؤ فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, ذالک خیر واحسن تاویلا, یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی چیز ہے, انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی چیز ہے. اس آیت کے سلسلے میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اولو الامر ہے نا, اس میں آدھی آیت بیان کرتے ہیں کہ ایمان والو مانو اللہ کی, مانو اللہ کے رسول کی, اور تم میں سے اولو الامر کی, کہے اولو الامر علماء ہیں, کہ ٹھیک ہے علماء ہیں, لیکن نمبر کتنا ہے, پہلا ہے کہ دوسرا ہے کہ تیسرا ہے؟ اللہ کی مانو رسول کی مانو اور اولو الامر کی, تو ان کو اللہ کی بات پر بھی ترجیح دیں گے, علماء کو رسول کی بات پر ترجیح دیں گے. پھر وہ آیت نہیں پڑھی قرآن میں, تراوی میں نہیں پڑھی وہ آیت, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کے فتوا مت دو, اللہ اس کے رسول کی بات کے تابع ہو جاؤ, اس سے بڑھ کے اپنی طرف سے کوئی جرت مت کرو ان کے خلاف. تو یہاں پر جو ہے ایک بات تو یہ کہ یہاں اولو الامر کی ماننے کا حکم ہے, لیکن اس سلسلے میں ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے واضح بات نہ ہو, پھر وہ اجتہاد کریں گے, اس کے بعد فتوا دیں گے, تو ان کی بات کو مانا جائے گا. اسی طرح سے جو حاکم ہوگا مسلمانوں کا اور جو امیر ہوگا مسلمانوں کا, مسلمانوں کو حکم دے گا گاڑی رائٹ سے چلاؤ, لیفٹ سے چلاؤ, جو بھی حکم دے گا, سگنل پہ نیلی بتی جلی تو رکنے کا, پیلی جلی تو چلنے کا, کچھ بھی کر سکتا ہو. حکومت کی جو معاملات ہیں بادشاہ کچھ بھی کر سکتا ہے, تو اس کی جو ہے ایک حد ہے, اس کے اندر اس کو آزاد چھوڑا گیا, تو اس کی مانو, اس کی مانو, اللہ کی مانو, اس کے رسول کی مانو, اور جو تمہارا امیر ہے اس کی مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو عالموں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, دو مسلمانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, ایک عالم میں اور ایک مسلمان میں اختلاف ہو سکتا ہے, کہ ایک عالم بول رہا ہے کہ فاتحہ دو, ایک عالم بول رہا ہے کہ فاتحہ مت دو. آپ دیکھیے کہ کیا حال ہے ہمارے مسلمانوں میں اختلاف کا, کہ فلاں جو ہے صاحب نے, فلاں فرقے کے صاحب نے ایک نماز پڑھا دیے, اب پیچھے بعض لوگوں نے نماز پڑھے اس کی, اب وہ ایک دم دوسرے فرقے کا, ایک دم پہاڑ کے اس پار وہ پہاڑ کے وادی میں یہ وادی والے, اب کوئی گاؤں میں پوروں کی نکاح, بڈھے بڈھے دانت نہیں منہ میں ان کے, پوروں کی نکاح واپس پڑا ہے, کہ بولے اس کے پیچھے نماز پڑھے تمہارا نکاح ٹوٹ گیا. اتنا اختلاف, اتنا بڑا اختلاف کہ ان کے خالی کچھ کچھ نہیں, اللہ اکبر پیچھے نماز پڑھا اس کو, وہ بھی انتی یہ بھی انتی, لیکن اتنا آپس میں تراڑ کہ ان کا نکاح جو ہے ٹوٹ گیا. کیوں؟ خالی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے. اس طرح کے کئی واقعات ہندوستان میں ہوتے ہیں. تو یہاں کہا گیا کہ اختلاف کی صورت میں فیصلہ کون دے گا, یہاں والے بولیں گے ہم حق پہ, وہاں والے بولیں گے ہم حق پہ, کون صحیح؟ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو جس میں جھگڑا ہے لوٹاؤ فیصلے کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف. معلوم ہوا کہ یہ بھی حجت نہیں, یہ بھی حجت نہیں, یہ بھی فائنل پروف نہیں, یہ بھی فائنل پروف نہیں, ان دونوں کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا صحیح ہے. جو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ ملے گا اس کی بات صحیح ہوگی, جس کے فیور میں قرآن و سنت کی دلیل ہوگی اس کی بات صحیح ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک خیر واحسن تاویلا, اس سے پہلے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, یہ کب کرنا ہے؟ جب تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو, اگر ایمان نہیں رکھتے جو جی میں آئے گا, ڈانٹ ہے اس میں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے یہ نقصان ہے, یہ شر ہے, اللہ نے فرمایا کہ یہ خیر ہے کہ اختلاف کو لوٹایا جائے کتاب و سنت پر. حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں فَأَعَادَ أَطِيعُ فِي الرَّسُولِ وَلَمْ يُعِدْهُ فِي أُولِي الْأَمْرِ, اللہ نے دیکھی آیت کیسی ہے, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, یہ نہیں کہا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, یہ نہیں کہا گیا یہاں پر, بلکہ یہاں پر کیا کہا گیا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی. تو اطاعت کا لفظ جو ہے دو مرتبہ آیا, تین مرتبہ نہیں آیا, اللہ کے لیے, رسول کے لیے, لیکن اولو الامر کے لیے نہیں آیا مستقلا. کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُمْ لَا اِسْتِقْلَالَ لَهُمْ فِي الطَّاعَةِ كَاسْتِقْلَالِ الرَّسُولِ, اس لیے کہ اولو الامر جو ہیں یہ مستقل استقلال ان کو نہیں ہے, کہ وہ جو بول دیے ماننے کا, ایسا نہیں ہے. اللہ کی بات جو بھی اللہ کہے ماننا ہے, کراس کوشچن کر سکتے ایسا کیوں, یہ ثابت کہاں ہے اللہ کو پوچھ سکتے, بتائیے اللہ کی طرف سے حکم آیا کوئی آدمی نے اللہ کی طرف ثابت ہے پروف بتاؤ ہم کو, بول سکتے اللہ کا حکم خود دلیل ہے. رسول سے پوچھ سکتے ہیں ایسا پروف دو ہم کو, اس کو کون سی حدیث کی کتاب میں, رسول سے پوچھ سکتے بخاری میں کہ مسلم میں سب بات کا ہے. رسول کی بات خود دلیل ہوتی ہے, اللہ کی بات خود دلیل ہوتی ہے, استقلال اس کو کہتے ہیں کہ خود دلیل ہے, ان کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن عالم کی بات, عالم کی بات خود دلیل نہیں ہوتی ہے، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کی بات غلط بھی، کیوں؟ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، اس کی بات وحی نہیں ہے، اس لیے اس کی بات خود دلیل نہیں ہے. اس لیے ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کی بات کے لیے کوئی وہ خود حجت نہیں ہے، وہ خود پروف نہیں ہے، اس لیے اللہ نے آتیو کا لفظ ان کے ساتھ استعمال نہیں کیا، وہ تابع ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی المعروف، لا طاعت فی معصیت، کہ گناہ کے کام میں کوئی اطاعت نہیں. اطاعت کس کام میں ہے؟ معروف، نیکی کے کام میں. یعنی اگر کوئی عالم صاحب اگر کسی غلط بات کا حکم دیں تو آدمی نہیں بول سکتا کہ عالم ہے نا تو کچھ صحیح بول رہے ہوں گے، بلکہ جب جانتا ہو کہ یہ گناہ ہے، جب جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو پھر عالم کے بولنے کے باوجود اس کو نہیں ماننا ہے. تو عالموں کا ماننا کس طرح سے ہے؟ نمبر ایک، ان کی تعظیم کی جائے گی، ان کی بات کو مانا جائے گا، ان کو ہم علم کے لیے ان کی طرف رجوع کریں گے. لیکن اگر کسی عالم کی بات اللہ اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہے تو پھر ہم فیصلہ کہاں سے لیں گے؟ اللہ اس کے رسول کی بات سے لیں گے، ہم عالم کی بات کو نہیں مانیں گے. تو بہت سارے لوگ جو عالم کرتے ہیں اس کی یہ حقیقت ہے، حالانکہ وہ خود کئی عالموں کی نہیں مانتے. آپ بتائیے، ان سے کہیں امام شافعی عالم ہے کہ نہیں ہے؟ امام ہے وہ تو، عالم نہیں، بہت بڑے امام ہیں. کہ امام شافعی کا فتویٰ مانتا؟ پھر نہیں مانتا، عالم نہیں ہو، عالم کی تو نہیں مانتا. اس پر یہ فتویٰ ہم لگا سکتے ہیں کہ تو نہ امام شافعی کی مانتا، نہ امام احمد کی مانتا، نہ امام مالک کی مانتا، تو تین تین امام کی نہیں مانتا، اور بولتا چاروں کو مانتا. تو چاروں کو ماننا کیا ہے؟ بولے گا ایسا نہیں رہتا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی فلسفی ہے، بولتے دیکھو بعض لوگوں نے شبہ اور اس طرح سے مغالتا، یہ دھوکے والی باتیں ہوتی ہیں جو بہت خوبصورت ہوتی ہیں. کوئی عالم صاحب نہیں سکھائی ہوگی، اس لیے کہ ایسی باتیں کوئی عام آدمی نہیں سکھاتا ہے. آگے دیکھو، نوح علیہ السلام کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو، ہاں موسیٰ علیہ السلام کو بالکل مانتے، اور چلتے کس کے طریقے پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مانتے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نا؟ ہاں مانتے. تو جب ماننے کا سب کو، لیکن چلنے کا ایک ہی طریقے پہ. ویسے ہی ماننے کا چاروں اماموں، لیکن چلنے کا ایک ہی طریقے پہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، بعضوں کو ایسا دل کھل جاتا، اور کیا بات بولے عالم صاحب نے، اتنی زبردست بات، اچھا لو ابھی جا کے بولیں گے. لیکن وہ پیدل چل کے آتے ہیں. ایک صاحب سے میں پوچھا، اچھا صحیح ہے، مطلب چاروں میں سے اب ایسا سمجھ لو، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو بھی رسول ہیں، ماننے کا سب کو، چلنے کا ایک ہی طریقے پہ. تو میں موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے لگوں تو غلط ہوگا، ایسا ہی ہوگا کہ مان رہا تو میں سب کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہا، اور میں چلوں موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ تو صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ آخری جو ہے پچھلے سارے منسوخ ہو گئے، اب چلنا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. معلوم ہے کہ کچھ فرق ہے، مطلب آخری امام کون ہے ان میں سے؟ چاروں امام میں پہلے کون سے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، دوسرے امام مالک، تیسرے امام شافعی، چوتھے امام احمد بن حنبل. میں نے کہا پھر یہاں جب اینڈ والے جو ہیں پچھلے سب کینسل ہو جاتے تو یہاں الگ ہے کیا؟ یہاں الگ ہے، مطلب پھر فٹ کیوں کر رہے اس کے اوپر اس کو؟ جب دونوں الگ ہیں کہ لاسٹ جو نبی آئے ہیں، آخری جو نبی آئے ہیں، انہوں نے پچھلی ساری شریعتوں کو کیا کر دیا؟ منسوخ. اب کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جیسے یہاں چار میں سے ایک چنو، ویسا بھی وہاں پہ بھی چار میں سے ایک چنو. کرنے لگے گا تو کیا ہوگا؟ کہ میرے کو موسیٰ علیہ السلام بہت اچھے لگتے ہیں، ان کو اللہ سے بات کی تھی، میرے کو بھی شوق ہے بہت موسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ کیا زندہ کرتے تھے سب کو، مرے ہو، چلو میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا. تو اختلاف کا کرنے کا عیسائیوں سے، تو چلو عیسائیوں کے مان لیں گے، جھگڑے ختم، اپنے کو جارج بش بھی اپنے ساتھ آ جائے گا. تو کوئی آدمی کرے گا ایسا، گمراہ ہوگا، کافر ہو جائے گا. تو چوائس کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ. نبیوں کے بارے میں نسخ کا معاملہ ہے، منسوخ پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہیں، اب ایک ہی چلیں گے. ان پر ایمان لانا ہے، اور ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور اتباع بھی کرنا ہے. تو کیا اماموں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ نہیں. اور کیا یہاں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کا حکم اللہ کا ہے، کیا کسی ایک امام کے بارے میں کوئی ایک آیت بتا سکتے ہیں کہ فلاں امام کی مانو؟ وہ خود منع کرتے تھے، وہ خود منع کرتے تھے کہ میری جو ہے میری ایسی تقلید مت کرو, وہ خود منع کرتے تھے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے اس کو تفصیل سے. تو یہاں پر جو ہے یعنی یہ جو اصول ہی غلط ہے, یہ اصول ہی غلط ہے کہ ہم جو ہے علماء کی بات آنکھ بند کر کے مانیں, ہم علماء کی وہ باتیں مانیں جو قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہیں. جس دن ہمارے سامنے بات آ جائے کہ اللہ اس کے رسول کی بات سے ان کی بات ٹکراتی ہے, اس کو ہم نہیں مانیں گے. یہ ہمارا کہنا ہے. چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں حق اور فائدے میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. یہ بھی کنفیوژن ہوتا ہے, ارے فائدہ ہو رہا نا کرنے سے. تو بہت ساری غلط باتیں, بدعات اور شرکیات, دونوں میں آپ کو یہ مغالطہ ملے گا, دونوں میں آپ کو یہ شبہ ملے گا. جیسے کوئی آدمی ہے, کوئی درگاہ پہ گیا, درگاہ پہ گیا, اس کو بچہ نہیں ہو رہا تھا, بیوی کو نہیں ہو رہا تھا, نہیں ہو رہا تھا, تو کوئی مجنو شاہ بابا کی درگاہ پہ گیا, اب وہاں پہ اور ہوتا ہے بچہ, ہو گیا بچہ تو ختم. اب یہ تو بالکل ایک دم میرے فیوریٹ بابا ہو گئے اس کے. اب وہ خود بھی جاتا اور کرایہ کی ٹرک بھر کے سب کو لے کے جاتا, سب کو جو ہے تم کو جو مانگتا ہو ملے گا وہاں پہ, چلو وہاں پہ. تو اب آدمی اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بتایا بھائی یہ ثابت نہیں, اور ہم کو فائدہ ہو رہا نا, ہم کو فائدہ ہو رہا ہے. کوئی آدمی اس کو بتایا جائے ارے یہ طریقہ علاج کا صحیح نہیں ہے, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, شیاطین کو پکار پکار کے بلا کے ندی پہ جا کے لمبو مرغی نہیں کر سکتے, شرک ہے یہ. اب تو لیکن فائدہ ہوتا ہے نا, تو پھر غلط کیسا ہو سکتا ہے؟ جب اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو پھر غلط کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کو نقصان دیتا ہے, اس کے اندر فائدہ نہیں ہوتا. بعض لوگ کوئی بدعتی طریقہ شروع کرتے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے, بظاہر فائدہ ہوتا ہے, کہتے یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دیتا, اس کو نقصان ہوتا, یہ ہوتا وہ ہوتا, جو بہت ساری باتیں. تو یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں, نفع نفع اور حق, نفع اور گناہ, ان دونوں چیزوں میں فرق کرنے کی جو ہے ہمارے اندر استعداد ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھیں کہ یہ حق ہے یا باطل, ہم یہ نہیں دیکھیں کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان. سادہ مثال, ایک آدمی جو ہے جوا کھیل رہا, گڑ 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 کر کے جیتتے جا رہا, جیتتے جا رہا, اب لاکھوں کمایا, فائدہ ہوا نا اس کا, کیا وہ صحیح ہے؟ بولے فائدہ ہوتا نا میرا. کوئی آدمی کا بزنس ہی شراب کا ہے, شراب کا بزنس ہے اس کا, اور آپ جانتے ہیں کہ شراب کا بزنس بہت اچھا چلتا ہے, اچھا خاصا کمائے والے ہوتے ہیں, اس لیے کہ بڑے بڑے جتنے میجر جنرل اور بڑی پارٹی جتنی ہوتی ہے وہ شراب پینے والی ہوتی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ڈرنکس نہیں پیتے, وہ بڑے پیتے. جہاں بھی پارٹی ہوگی وہ شراب آنا ضروری ہے, شراب بہت چلتی ہے, اور یہاں تک کہ اس پہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. بتائیے ٹیکس کے باوجود وہ چلتی ہے, کوئی بند کر کے جاتا نہیں. اب کوئی آدمی کہے کہ شراب سے فائدہ ہوتا ہے, جوئے سے فائدہ ہوتا ہے, بینک میں سود لینا کون آدمی ملے گا اس میں نقصان ہے؟ بھائی پیسہ رکھو, پیسہ رکھ دو بینک کے اندر اور اس سے سود آتا رہے گا, بیٹھ کے کھاؤ. کسی آدمی کی جو ہے ایک لاکھ کی لاٹری لگ گئی, پانچ لاکھ کی لاٹری لگ گئی, اور وہ لاٹری کا پیسہ اس نے بینک پہ رکھ دیا, یہاں سے لاٹری سے آیا وہ بھی فائدہ, اور یہاں سے انٹرسٹ بینک کا آ رہا ہر مہینہ 10%, 10,000 آتے رہو, تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو غلط کیا ہے اس کے اندر؟ تو یہاں کہا جائے گا دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک شریعت میں حرام کیا گیا تو وہ غلط ہوا, فائدہ دنیا میں ہو رہا وہ کوئی دلیل نہیں ہے. دنیا میں فائدہ ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے, لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت میں وہ حلال ہے یا حرام. تو بہت ساری چیزیں انسانوں کو نفع والی دکھائی دیتی ہیں لیکن حقیقتاً وہ گناہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعسى, یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 216, اس کو یاد رکھیں, وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کئی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو, برا سمجھو, اور وہ چیز تمہارے لیے خیر ہو. انسان بہت ساری چیزوں کو غلط سمجھتا ہے, برا سمجھتا ہے, لیکن اس کے لیے وہ خیر ہو سکتی ہے. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو شر لكم, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم جو ہے بہت پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہاری پسند تم کو لگ رہا ہو بہت اچھا ہے لیکن وہ تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے. کوئی چیز تم کو پسند نہیں ہے لیکن وہ چیز تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ خیر ہو سکتی ہے. تو انسان کی پسند اور ناپسند اس کے علم کے تابع ہوتی ہے، اس کی چاہت کے تابع ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو نہیں معلوم، کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اگر یہ انسان اپنے طور پر سمجھ لیتا، کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی، کسی رسول کی ضرورت نہیں تھی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ہماری عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گا. ورنہ مولوی صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا بینک والوں کو، شراب والوں کو، جوئے والوں کو بتانا یہ غلط ہے، بلکہ چوری والوں کو بھی مشکل ہو جائے گا، بلکہ زنا والوں کو مشکل ہو جائے گا سمجھانا. آپ بتائیے کہ آج اس دور میں جو ہندوستان سے باہر بلکہ ہندوستان میں بھی عام فضا میں بہت آگے پڑھے لکھے ایک دم ترقی یافتہ ملک ہے، بولتے شادی کرنے کا، پھر کام کو جانے کا، بچے پیدا کرنے کا، ان کو سنبھالنے کا، کون ہیڈیک لیں گے؟ اس سے اچھا کیا ہے، جب بھی ضرورت پیدا ہوئی، حاجت ہوئی، حاجت پوری کرنے کا، اور بچے نہیں، تم اپنے گھر کو، ہم اپنے گھر کو. کوئی بھی آدمی کہے گا دیکھو شادی کے بعد خرچے، یہ وہ، ہیڈیک، جھگڑے آپس میں، سنبھال کے لو، سنبھال کے لو، کیا ٹینشن ہے؟ پھر اس کے رشتے دار، اس کے رشتے دار، یہ ہیڈیک ہی ختم کر دو نا. جب بھی ایک مرد اور ایک عورت کو ضرورت پیدا ہو جائے، ساتھ میں آ جائیں، ضرورت پوری کریں، الگ ہو جائیں، کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے. مولوی صاحب کیا اس کو کہیں گے؟ بولے یہ تو بہت ایزی ہے، ایزی ہے اور کوئی لاس اس میں نہیں ہے. آپ بتائیے کیا صحیح ہے؟ مولوی صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا. فائدہ نقصان کے ٹرمز میں ہم بات نہیں کریں گے، ہم گناہ اور نیکی کی زبان میں بات کریں گے، حق اور باطل ہم دیکھیں گے، نفع نقصان نہیں. ایک آدمی کہے میں پاکٹ مارتا ہوں بھائی، جب بھی ضرورت پڑتی ہے ٹرین میں چڑھ جاتا ہوں، ٹرین سے کبھی خالی ہاتھ نہیں اترتا، تو سفر بہت فائدے میں رہتا ہے. عالم صاحب کیا بولیں گے اس کو؟ ارے گناہ ہے. ارے بولے فائدہ ہے، اس فائدہ ہے اس کے اندر. تو فائدہ اور گناہ، اس کا آپ فرق یاد رکھیں کہ کوئی چیز اگر بظاہر نفع والی ہو تو اس کو اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے، جب تک کہ یہ بھی نہ دیکھ لیا جائے کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں. فائدہ ہے لیکن گناہ بھی ہے کیا؟ اگر فائدے کے ساتھ گناہ جڑ جائے تو پھر وہ فائدہ حرام ہو جاتا ہے. اس اصول کو یاد رکھیں، یہ عبادات میں بھی ہے اور یہ معاملات میں بھی ہے، ہر چیز میں اس اصول کو آپ یاد رکھیں، اس اصول کو یاد رکھیں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ اصول ہمارے گھر کا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن میں ہم غور کریں، دیکھیں قرآن میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی یہ صحابہ جو ہیں، یہ لوگ ایمان والے، آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیا ہے؟ شراب اور جوا دو چیزیں، ان میں آپ سے پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر، اے نبی آپ کہیے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے، اور ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں. دیکھیے دو چیزیں بتا رہا اللہ تعالیٰ، گناہ اور فائدہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ قل فیہما اثم کبیر، اے نبی آپ کہیے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بہت سارے ہیں. ایک فائدہ ہے، منافع پلورل ہے، جمع ہے، کئی فائدے ہیں ان کے لیے، شراب میں بھی فائدے ہیں اور جوئے میں بھی فائدے ہیں. شراب پی کے کیا ہو جاتا، کتنا بھی ٹینشن ہو غم ہلکا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک دم ہلکا ہوتا، ایک دم کوئی ٹینشن نہیں، ہپی بھورے ہو جاتا آدمی، ایک سر سے پاؤں تک موج مستی میں آ جاتا ہے، ایک دم ایک عجیب قسم کے اس کو جو ہے. دیکھیے آپ شرابی کو معلوم پڑے گا دنیا کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں، وہ گٹر میں ہے لیکن ہوگا جنت میں، اس کی جنت میں ہوگا. تو شراب میں فائدے ہیں ان کے لیے اور جوئے میں ان کے لیے فائدے ہیں، لیکن وہ اثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا جو گناہ ہے یہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے، ان کا نفع چھوٹا ہے، ان کا گناہ فائدے سے بڑا ہے. تو اب یہاں فائدے کی وجہ سے، اب ایک چیز میں دو چیزیں جمع ہو جائیں، گناہ اور فائدہ، تو وہ چیز حلال رہتی ہے یا حرام ہو جاتی ہے؟ شراب کو اللہ نے حرام کر دیا، جوئے کو اللہ نے حرام کر دیا، اس کے فائدے کے باوجود اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. تو معلوم ہی ہوا کہ گناہ اور فائدہ جب جمع ہو جائے کسی چیز میں تو گناہ جو ہے غالب آ جائے گا، फायदा उसका फीका पड़ जाएगा। आप सारी चीजों में आप ये देखें, दरगाह पे जाना, सज्दे करना, और कुछ मिल रहा औलाद मिल रही, तावीज का गले में लटकाना, आपकी क्या अंगूठी का पोच के साम बिल्कुल अच्छे से पहनना, सब जो है उसका क्या हो जाएगा, हराम। क्यों? मना किया है। फायदा हो रहा, फायदा हो रहा, फायदा तो कायम शराब में भी है, जुए में भी है, फायदे से कुछ नहीं होता है, गुना है ये, गुना है। तो इस बात को याद रखिए। तो हमारा जो है अक्सर लोगों का ये कहना होता है, फायदा हो रहा है इसलिए सही है, चल रहा है इसलिए सही है। बाद जमातों के बारे में लोग कहते हैं कि अगर ये गलत होता तो अल्लाह इसको बंद कर देता। हम कहते देखो भाई, ये अल्लाह क्या किसको क्या कर रहा है वो अल्लाह का मामला है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन कोई इंसान कोई गलत काम करता रहे और उसको अल्लाह की तरफ से रोका ना जाए, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो सही है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सही है। तो इसलिए हम सारी जमातों की, सारे मुसलमानों की खैरख्वाही के तौर पर हम कहते हैं कि भाई जो भी चीज तुम्हारी है उसको कुरान और सुन्नत पर पेश तो करो, डरते काहे को, कुरान और सुन्नत पर उसको पेश करो, अगर वो सही है तो लो और गलत है तो छोड़ दो। ये मत कहो कि इससे फायदा हो रहा है। अगर इस्लाम इजाजत देता है, बाज चीजों में इस्लाम ने इजाजत दी है, मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किताबें वगैरह बांटी जाती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी असल मौजूद है कि खतूत आपने भेजे गैर मुस्लिमों की तरफ। अब अगर कोई आदमी किताबें वगैरह तकसीम करता है तो ये उसी असल के ताबे हैं, उसी असल के ताबे हैं। मुहद्दिसीन ने मदरसों का निजाम कायम किया, बहुत सारी चीजें हैं, किसी न किसी असल के ज़िम्न में आता है। तो जहां हमको इजाजत मिलती है उसमें हम आजाद हैं, उसमें हम देखें फायदा हो रहा तो करो, लेकिन जहां मुमानियत है, जहां पर जो है अपनी तरफ से दीन में तब्दीली है, तो वहां पर कोई आदमी अपनी तरफ से नहीं कर सकता है, चाहे फायदा उसको दिखाई देता। ये उसूल आप याद रखिए। वाकया दो चार दिन पहले मैंने जिक्र किया था कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला की बीवी जो है, उन्होंने कहा कि मैं एक यहूदी के पास जाया करती थी और मेरी आंख में तकलीफ थी, वो कुछ पढ़ के कुछ कर देता था और लटका दिया था उसने कुछ, तो इससे जो है धागे वागे से क्या होता था, फायदा हो जाता था, आंख की तकलीफ रुक जाती थी, तो फायदा होता था। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये शैतान था जो तेरी आंख में उंगली करता था और जो है कचोके लगाता था, लेकिन जब तू वो पढ़ना जो है छोड़ देती थी, यो करना छोड़ देती थी, तो फिर तुझको वापस से सताना शुरू करता था, और जब तू अमल करती थी उसकी बात मानती थी, गलत अमल करती थी शिर्क अमल, तो तुझको क्या करता था, यानी छोड़ देता था। तो नफा नुकसान की इस्तिलाह में हम नहीं जिएंगे, बल्कि हमको हक और बातिल और सही गलत हलाल हराम को देखना पड़ेगा। इसी तरह से पांचवी चीज इसमें यह है कि बाज लोग कहते हैं कि इख्तिलाफ जो है ये रहमत है, उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, और उसके लिए हदीस पेश की जाती है जिसको नसर मकदिसी ने अपनी किताब अल हुज्जा में और इमाम अल बैहकी ने अल रिसाला अल अशारिया में बगैर सनद के जिक्र किया है। इसी तरह से दूसरों ने भी इसको जिक्र किया है कि इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। वो कहते हैं उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, तो ये जो भी हो रहा है इसके अंदर जो है, मतलब चार मजहब हैं या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, ये इख्तिलाफ क्या है, रहमत है। तो ये जो मुगालता है, अव्वलन तो इस हदीस की सनद के बारे में मुनावी बहुत बड़े आलिम है हदीस के, वो कहते हैं कि सुबकी कहते हैं, सुबकी एक दूसरे आलिम, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि वलैस बिमारूफ इंदल मुहद्दिसीन वलम अकिफ लहू अला सनदिन सहीह वला दईफ वला मौदू। मुहद्दिसीन के नजदीक यह हदीस मारूफ नहीं है और न उसको इसकी कोई सही सनद मिली, न ज़ईफ मिली, न झूठी सनद मिली, इसकी झूठी भी सनद नहीं। झूठी हदीसों की कम से कम सनद तो होती है, यह हदीस ऐसी है कि इसकी कोई झूठी सनद भी मौजूद नहीं। तो बाद लोग इससे इस्तदलाल करते हैं, कहते हैं कि उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, तो ये जो चार मजहब बना के रखे हैं ये रहमत है और इसको रहना चाहिए और इसी को हमको चलाना है आगे। लेकिन आप याद रखें कि वही लोग जो चार के लिए रहमत बन जाते हैं, पांच के लिए रहमत बन जाते हैं। आप उनसे कहो कि देखो चार मजहब जो हैं ये रहमत हैं, तो इसमें हम चार की बजाय 40 कर दें तो कितना अच्छा होगा, चिल्ला भी पूरा हो जाएगा। अगर चार की बजाय हम पांच कर दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ये पांचों वालों को कभी राजी नहीं होते, बर्दाश्त ही नहीं करते, बल्कि नमाज में अगर कोई खड़ा हो तो उसकी बाजू निकल के दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इस इख्तिलाफ को क्यों बर्दाश्त नहीं करते? मालूम हुआ कि इख्तिलाफ रहमत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इख्तिलाफ से मना किया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इसकी उल्टी बात देखिए, कुरान में सीधी बात ये उल्टी है, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک کر دیتا، ان کو آزادی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا، آپ دیکھیں شہد کی مکھی کیا بناتی ہے، گھی بناتی ہے، شہد ہی بناتی ہے۔ پہلے سے آج تک شہد کی مکھی کیا بناتی ہے، گھی بناتی ہے، کیا بناتی ہے، شہد بناتی ہے۔ سو رہے نہیں، جاگ رہے ہیں، پبلک بالوں کا جیسا پوچھے ویسا بولتی ہے، نہ بولتا ہاں، نہیں نہ بولے تو نہیں، ٹینشن نہیں لینے کا، جیسا کوشچن اس سے آنسر لینے کا۔ شہد کی مکھی ہمیشہ سے شہد بناتی رہی ہے، لیکن انسان آزاد ہے، کوئی انسان جو ہے کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، انسان کچھ اچھا کام کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی جھوٹ، کوئی حق پہ چل رہا ہے، کوئی باطل پہ چل رہا ہے۔ تو انسانوں کو آزادی ہے، انسانوں کے علاوہ کائنات میں آزادی آپ کو نہیں دکھائی دے گی، پابند ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ کا مقصد یہ ہوتا کہ بس مجبور کر دیا جائے، آزاد پیدا نہ کیا جائے، اللہ کر سکتا تھا اس کو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تیرا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک کر دیتا، بس ایک ہی پہ چل سکتے، اختلاف کرنے کی آزادی نہیں دیتا۔ لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، یعنی ان کو جو آزادی دی ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ حق سے ہٹتے رہیں گے بہت سارے لوگ۔ اور آپ اللہ تعالیٰ فرماتا إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرے رب نے رحم فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اختلاف نہیں کرتے ہیں ان پر رب کا رحم ہے۔ یہاں کیا حدیث بتائی جا رہی، جو اختلاف کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ تیرے رب کی رحمت کن پر ہے، جو اختلاف نہیں کرتے ہیں، جو صراط مستقیم سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، جو دلائل کے آنے کے بعد اختلاف نہیں کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ لیکن جو لوگ حق سے اختلاف کریں، دلائل سے اختلاف کریں، ان پر کیا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن جو لوگ فرقہ فرقہ ہو گیا اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا دلائل کے آ جانے کے بعد، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے عذاب کن کے لیے ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دلیلوں کے آ جانے کے بعد، دلیلوں کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، یہ کون لوگ ہیں، اولئک لہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا عذاب ہے۔ تو عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اختلاف کریں دلائل کے بعد میں، تو اختلاف رحمت نہیں ہو سکتا ہے، کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ تو کوئی آدمی جانتا ہو کہ حق یہ ہے، پھر کہے کہ نہیں اختلاف رحمت ہے، وہ اپنے گھر میں اختلاف برداشت کرتا ہے، بیوی کہے چلو اختلاف کریں گے، بہت دن سے رحمت نہیں آئے گھر میں اپنے، آج اختلاف ہی کریں گے، بہت دن صبح سے لے کے رات تک اختلاف کریں گے، جھگڑا جھگڑا جھگڑا، بچے بھی نہیں، چلو ہم بھی کرتے، بہت رحمت اور ہو جائے گی، کوئی آدمی پسند کرے گا اس کو؟ کوئی آدمی اختلاف کو پسند نہیں کرتا ہے، فطرت میں انسان کی اختلاف نہیں کرے۔ تو آپ بتائیے کہ اس کو رحمت بولنا عقل کے خلاف ہے، یہ کہنا کہ یہ سارا جو ہے نا سب حق ہے، سب اختلاف جو ہے برحق ہے، اس سے رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ ہم کو رجوع کرنا پڑے گا کتاب و سنت کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اختلاف مت کرو آپس میں، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ہلاک ہو گئے، آپس میں اختلاف کیا تو کیا ہو گئے، رحمت آئی ان کے اوپر، ہلاک ہو گئے۔ تو یہ جو ہے یہ پانچویں چیز ہے جو لوگوں کے لیے اکثر شبہ بنتی ہے، بولتے اختلاف ہے، علماء عام طور سے اس طرح سے بتاتے اختلاف رحمت ہے، اللہ نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی نے نبی کا کوئی طریقہ لے لیا، کسی نے کوئی طریقہ لے لیا، یہ سب برحق ہیں، سب اختلاف رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہو گیا، اس پہ اجماع ہو گیا، اجماع جو ہے بالکل فری میں تقسیم ہوتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، 20 رکعت پہ اجماع ہو گیا ہے، 4 مذہب پہ اجماع ہو گیا ہے، صوفیوں پہ اجماع ہو گیا ہے، طریقت شریعت جو بھی ہے، شریعت طریقت معرفت حقیقت مصیبت ہلاکت سب پہ اجماع ہو گیا ہے، تو اس پہ اجماع ہوگا، کہاں سے اجماع ہوگا، کس نے اجماع کیا ہے؟ اجماع کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے نہیں، کسی مذہب پر کسی مسئلے پر صرف حنفی جمع ہو جائیں تو بھی بعض اوقات وہ لوگ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حنفیوں میں سے ساروں کا اس پہ اجماع ہے. ورنہ آپ اگر حنفی کتابیں نکال کے دیکھیں, شافعی یا کسی بھی مذہب کی کتابیں نکال کے دیکھیں, تو مسائل میں اختلاف آپ کو دکھائی دے گا. ہدایہ آپ کے لیے ایک کتاب آپ کے لیے کافی عبرت کے لیے, ایک کتاب بہت ہوگی. ہدایہ اگر آپ کھولیں ہر باب کے اندر آپ کو ملے گا یہ قول امام ابو حنیفہ کا, یہ امام ابو یوسف کا, یہ امام محمد کا, یہ امام ظفر کا. اکثر آپ کو ہر صفحے پہ تقریباً کہیں نہ کہیں ملے گا آپ کو کہ ایک ایک مسئلے کے بارے میں مختلف اقوال ہوتے ہیں. تو اجماع کہاں ہوا ہے, کس چیز پر اجماع ہوا ہے, کوئی دلیل اس کی ہم کو نہیں ملتی ہے. اجماع کا مطلب کیا ہے, بہت سارے لوگوں کو اجماع کا مطلب معلوم نہیں ہوتا ہے. حنفی اور شافعی کتابوں سے اجماع کی تعریف آپ سنیں کہ اس کو کہتے ہیں. مقلدین کا اجماع کو اجماع نہیں ہوتا ہے, مجتہدین کے اجماع کو اجماع کہتے ہیں. مقلدین کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے اجماع میں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر تختہ زانی ایک عالم ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے نئے ہوں گے, حنفیوں کے لیے بھی نئے ہوں گے, ان کے ہی عالم ہیں بڑے. اپنی کتاب شرح ان کی ہے التلویح علی التوضیح, یہ اصول الفقہ کی کتاب ہے حنفیوں کی, حنفیوں کی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ اجماع کیا ہے, کہتے ہیں ہوا اتفاق المجتہدین من امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام فی عصر علی حکم شرعی. کہ اجماع کیا ہے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجتہدین کا, مجتہدین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے مجتہدین کا کسی زمانے میں, کسی زمانے میں کسی چیز پر جو شرعی معاملہ ہو اس پر جمع ہو جانا. کس کا جمع ہونا, مجتہدین کا جمع ہونا. مجتہد ابھی تو کہتے ہیں مجتہد کوئی پیدا نہیں ہوگا, تو پھر اب کسی چیز پر جمع ہو جائے مجتہدین کے بعد. یہ کہتے ہیں کہ چار صدیوں کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا, مطلب کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوگا. اب جب مجتہد پیدا نہیں ہوگا تو اجماع ہو سکتا ہے؟ اس تاریخ کے اعتبار سے آپ بتائیے کہ اجماع کس کا ہوگا, مجتہدین کا ہوگا. اب مجتہد تو ہے نہیں تو پھر اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تاریخ, اس تاریخ کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے طور پر دروازہ بند کر دیا, ایسا کچھ نہیں, قیامت تک مجتہد آتے رہیں گے. تو اس میں مجتہدین کا اجماع جس چیز پر ہو اس کو حجت مانا جاتا ہے, اس کو اجماع مانا جاتا ہے. آپ بتائیں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد, امام مالک, کیا وہ کسی ایک آدمی کے پیچھے پوری زندگی سارے مسائل میں چلتے رہنے کے اوپر ان کا اجماع ہے؟ کسی کا بھی اجماع نہیں, الٹا انہوں نے منع کیا ہے اسے. کل میں انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل بیان کروں گا. خود انہوں نے منع کیا ہے اسے کہ کسی ایک کے پیچھے اس طرح سے جو ہے چلنا, ہر بات کو اس کا ماننا. صحابہ کا اجماع ایسا ہی نہیں ہے. ایسی اگر کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, کہ آپ کی ہر بات ماننا ہے, کسی بات کا انکار نہیں کر سکتا, کوئی بات غلط نہیں ہے, ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ہے. لیکن آپ کے بعد ہر انسان کیا تو کوئی بات غلط ہوگی, کوئی بات صحیح بھی ہوگی. تو مجتہدین کا اجماع اجماع کہلاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں زرکشی, یہ شافعیوں کے امام ہیں, عالم ہیں بہت بڑے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اما فی الاصطلاح اصطلاح میں اجماع کس کو کہتے ہیں, کہتے فہو اتفاق مجتہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ. کہ اجماع کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی امت میں سے مجتہدین کا کسی چیز پر اجتماع. فی حادثۃ علی امر من الامور, کسی واقع ہونے والے چیز میں جو بعد میں واقع ہو. فی عصر من الاعصار, کسی زمانے میں, ادوار میں سے کسی ایک دور میں. وخرج اتفاق العوام فلا عبرۃ بوفاقہم ولا خلافہم. عوام کا اجماع کوئی اجماع نہیں ہوتا ہے, یعنی کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مجتہدین کا اجماع اجماع ہوتا ہے, اماموں کا اجماع اجماع ہوتا ہے, بڑے عالموں کا جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں. عام عوام اگر جمع ہو جائے, بھیڑ, ساری بھیڑ جمع ہو جائے, تو عام عوام کے اجماع کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. کہتے اس سے نکل گیا وہ باہر, اجماع کی تعریف سے ہی نکل جاتا ہے. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ لا عبرۃ بوفاقہم ولا خلافہم, اگر عام ہی مخالفت کریں تو بھی اس کی عبرت نہیں, اور سارے عام ہی جمع ہو جائے اس کی بھی کوئی جو ہے اس کی بھی کوئی قیمت نہیں, اس کو دیکھا بھی نہیں جائے گا. تو آج جو کہا جاتا ہے اس مسئلے پہ اجماع ہے, مجتہدین کے بعد میں ہوا ہے, مجتہدین کا اجماع کسی اور چیز پر ہے. تو مجتہدین کے اجماع کو دیکھیں گے یا دوسرے عام لوگوں کے اجماع کو دیکھیں گے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ یعنی امام شافعی کہتے ہیں اجمع المسلمون, ہوا کس پہ اجماع, کہتے اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس. ابن القیم نے اس کو ذکر کیا ہے اعلام المعقین میں, کہتے ہیں کہ امام شافعی کا قول ہے, دیکھیں یہ امام ہے, یہ مجتہد ہیں, یہ کیا بولتے ہیں آپ یہ سنیے, بعد والے کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو مت دیکھیے. امام شافعی کیا کہتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کا اجماع اس پر ہو چکا ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت واضح ہو جائے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے قول کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دے. جب واضح ہو جائے یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے قول کی وجہ سے اس کو چھوڑے. کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور اس پر اجماع ہوا ہے اور اسی اجماع پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی عالم, کوئی امام, کوئی مفتی, کوئی فاضل, کوئی جو بھی ہے, کوئی صوفی, کوئی پیر, اگر بولتا ہے کہ ایسا کرو ایسا مت کرو, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ اس کی بات کی کوئی وقت نہیں, اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اگر وہ بڑا عالم ہے اور غلطی سے اس نے ایسا کہا تو ہم اس عالم کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس بات کو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی بات کو مانیں گے پھر نبی کی بات چھوڑنی پڑے گی, نبی کی بات چھوڑنی پڑے گی, تو ہم نبی کی بات کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ جو بات ہے اس پر اجماع ہوا ہے, اور باقی سارے اجماع کی جو باتیں کی جاتی ہیں تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ تقلید کے جواز پر اجماع ہوا ہے, ایسا بعض علماء نے کہا ہے. جو حنفی شافعی علماء میں سے بعض علماء نے لکھا ہے یہ بات کو گھما کے پیش کرتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے اس پر اجماع ہے کہ جائز ہے, جو آدمی تحقیق نہیں کر سکتا ہے وہ کسی عالم کے قول پر عمل کرے تو جائز ہے اس کے اوپر, اس کے لیے جائز ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ واجب ہے اس کے اوپر. انہوں نے کیا کر دیا, اس کو واجب ہے کہ اس کو ایک کے پیچھے چلنا پڑے گا, ایسا کسی کا بھی قول نہیں, ایسا قول نہیں کہ جائز ہے اس کے. ٹھیک ہے, یہ تحقیق نہیں کر سکتا تو کیا کرے, عالم صاحب کچھ عالم صاحب نماز کسی پڑھنے کی, ہم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, عالم صاحب بولے ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو, اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کو پوچھ پوچھ کے کرتا رہے, جائز ہے. واجب ہے کیا اس کے اوپر؟ واجب نہیں اس کے اوپر, خصوصاً جب کہ اس کے سامنے واضح ہو کہ فلاں فلاں عالم کی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. تو یہ چھ باتیں تھیں جس کو آپ یاد رکھیں, ان کے کیا اعتراضات ہیں, کیا جوابات ہیں. نمبر ایک اس میں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی مائنورٹی, تو میجورٹی ہمیشہ حق پر ہوتی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات, بعض لوگ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے طریقے پر چلنا چاہیے, میں آخر میں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے باپ دادا کا طریقہ چلتے آ رہا نا, فاتح دیتے, درود دیتے, کنڈے کرتے, محرم مناتے, تو یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک جملے میں آپ سن لیجئے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے. اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ وحی نازل ہوئی ہے, قرآن و سنت. وَإِلَى الرَّسُولِ, اور آؤ اس رسول کی طرف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو مشرکین کیا کہتے تھے اس زمانے کے؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, ہمارے لیے وہی کافی جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کس کا جواب ہے؟ مسلمانوں کا, مشرکین کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, کیا یہ اس وقت بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے جبکہ باپ دادا کے پاس کوئی علم نہ رہا ہو اور نہ وہ ہدایت پر تھے, تو تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ معلوم ہوا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے باپ دادا ہدایت پر تھے کہ نہیں تھے, ہمارے باپ دادا کے پاس دلیل تھی کہ نہیں تھی. اگر باپ دادا ہمارے گمراہ تھے تو ہم ان کے پیچھے نہیں چل سکتے, اگر باپ دادا ہمارے جاہل تھے تو جاہل کے پیچھے چلیں گے؟ نہیں چلیں گے, جاہل کے پیچھے نہیں چل سکتے ہیں, چاہے وہ باپ دادا ہوں. باپ دادا ہونے سے کیا ہوتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد باپ آزر کیا تھا؟ مسلمان نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری بات ماننا پڑے گی, قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ اے میرے باپ, میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا ہے, تو تم میری اتباع کرو, اہدک صراط سویہ, میں تم کو سیدھے راستے پر رہبری کروں گا. تو اگر باپ کی بجائے بیٹے کو علم ہو تو باپ کی اتباع بیٹا کرے گا یا بیٹے کی اتباع باپ کو کرنی پڑے گی؟ جس کو گاڑی چلانا تو وہ چلائے گا یا باپ ہم چلاؤ؟ آپ بتائیے, یہاں سادی مثالیں ہیں. انسان جہالت میں ذرا بھی غور نہیں کرتا, اور بولا ابا ہے وہ چلانا چاہیے, ان کے پیچھے میں رہنا مانگتا. اب ابا کو سائیکل بھی نہیں آتی, اب بٹھا تھا یاما کے اوپر, وہ گھر گھما دے سیدھا دوا خانے میں, ابا کے پیچھے یہ بھی. تو کون قائد بنے گا؟ قائد کون بنے گا؟ وہ جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس دلائل ہے. تابع اس کو بننا پڑے گا جو نہیں جانتا ہے. تو باپ دادا جہالت چلی آ رہی ہو اگر کسی کی نسل میں, وہ نہیں جانتے ہوں دین اور بدعات میں خرافات میں مبتلا ہوں, تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ وہ علم کے تابع ہوگا, دلائل کے تابع ہوگا. اللہ نے کیا کیا ہم کو جنت پہ پہنچانے کے لیے؟ باپ دادا کو بھیجا ہے, ہم نبیوں کو بھیجا ہے. ایک آ کے اپنے اپنے باپ کے طریقے پہ چلتے رہنے کا. ایک مولوی صاحب جو ہیں خود تو فاتح وغیرہ نہیں کرتے تھے, انہوں نے ایک ساتھی کو بلایا اور وہ دیکھا انہوں نے, پہلے تو رفع الیدین نہیں کرتا تھا, یہ ہاتھ بھی نیچے باندھتا تھا, اچانک کیا صدمہ ہو گیا اس کو, کیا معلوم کون مسلط ہو گیا اس کے اوپر سوار شیطان, یہ اوپر باندھنے لگ گیا ہاتھ اور رفع الیدین بھی کر رہا. ان کو بہت غصہ آیا, پسند نہیں آیا یہ. ایک آدمی کم ہو گیا تو اس کو بلایا کمرے میں اپنے, اور دیکھیے بعض اوقات آدمی غلطی شروع کرتا ہے تو غلطی جو ہے گڑے میں منہ کی کھاتا ہے. ایک عالم بھی ذلیل ہوتا ہے. اس کو بٹھایا, اس کو پوچھے یہ تم کب سے کرتے ایسا ہاتھ باندھنا, یہ کرنا وہ کرنا؟ بولا پہلے نہیں کرتا تھا, پہلے ایسا کرتا تھا. تو بولے ایسا صحیح نہیں ہے. بولے تمہارے ابا کیا کرتے؟ بولے میرے ابا اوپر ہی باندھتے اور میرے نیچے باندھتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں وغیرہ نہیں کرتے. بولے تمہارے ابا نہیں کرتے اور تم کیسے کرتے؟ کون بول رہا ہے؟ عالم کہہ رہا ہے تمہارے ابا نہیں کرتے تم. بولا میرے ابا فاتحہ بھی دیتے, درگاہ پہ بھی جاتے. جاؤ وہ عالم خود نہیں جاتا ہے درگاہ, وہ آدمی خود فاتحہ نہیں دیتا ہے. اب ابا کی دلیل جب دی تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے پھر ابا ہمارے فاتحہ بھی دیتے ہیں, درگاہ پہ بھی جاتے ہیں, پھر وہ بھی کروں گا. اب کیا کہے گا؟ اب کہے گا چپ ہو گئے, عالم خاموش ہو گئے. اب یہ بولنا پڑے گا نہیں وہ غلط ہے, ابا ہے نا میرے, وہ دو منٹ میں ابا غلط ہو گئے. ابا کا مطلب کیا ہے؟ ابا کا مطلب نبی ہوتا, کون سی ڈکشنری میں نکلتا ہے بتائیے؟ ابا نبی نکلتا ہے ذاکر, شیطان کی بھی ڈکشنری میں نہیں آئے. اب بتائیے باپ دادا کی اتباع کرنا مشرکین کا طریقہ ہے. ہاں اگر کسی کے باپ دادا انبیاء ہوں وہ اتباع کر سکتا ہے. جیسے بعض لوگ دلیل لے کے آتے, بولے دیکھو یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کیا کہا, واتبعت ملت آبائی, میں اپنے باپ دادا کی دین پر چل رہا ہوں. بولے دیکھو یوسف علیہ السلام نہ بھی بول رہا باپ دادا کی دین پہ چلنا چاہیے, تم کیا باپ دادا کی دین پہ نہیں چلتے؟ اچھا کہا. یوسف علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. ان کے باپ اسحاق علیہ السلام. ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام. یہ تو پورے نبی ہیں نا, یہ نبی ہیں اس لیے ان کے باپ دادا کے طریقے پہ چل رہے ہیں. تو تمہارے باپ دادا کون ہیں؟ کیا کرتے؟ کون سے مدرسے سے پارے؟ کون سا انگوٹا لگاتے؟ کچھ علم نہیں. تو جس کے باپ دادا نبی ہوں چلے وہ بالکل, کہ نبی کے طریقے پہ چلنا ہے ہم. لیکن جس کے باپ دادا نبی نہیں ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے. تو یہاں پر اللہ نے ایک قول اور ان کا ذکر کیا, کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو, تو کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. مشرکین کیا کہتے ہیں؟ ہم اسی کی اتباع کریں گے جس سے ہم نے باپ دادا کو پایا. اللہ تعالیٰ فرماتا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, کیا شیطان نے ان کے باپ دادا کو عذاب کی طرف, جہنم کے آگ کی طرف اگر بلاتا رہا ہو تب بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ یعنی کیا ان کے باپ دادا گمراہ تھے اور جہنمی تھے تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ اگر شیطان ان کے باپ دادا کو گمراہ کر چکا ہو تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. ابا گڑے میں گرے تو بیٹا بھی کیا کرتا, اور ابا ہے اپنے کو بھی گرنا چاہیے, نہیں کرتا, ان کو نکالتا گڑے میں سے, کیا خود بھی گرتا اس کے اندر. تو باپ دادا نے اگر غلطی کی ہو تو اس کی اصلاح ہم کو آج کرنا پڑے گی, ہم کو اپنا راستہ صحیح کرنا پڑے گا. اگر ابا نے غلط ٹائم لگایا گھڑی میں تو, اور ابا نے لگایا لے ایک دن پیچھے چل گیا کیلنڈر, ابا کے پیچھے چلتا نہیں چلتا. دنیا کے معاملے میں تو بالکل نہیں چلتا, ایک بات نہیں مانتا باپ کی. عام مسلمانوں کا حال بیان کر رہا ہوں, آپ لوگوں کا نہیں. ایک بات نہیں مانتا باپ, ایسا کرو الٹا کریں, ایسا نہیں ویسا, جا رہے ذرا ذرا یہ جا کے کام کر کے, ارے بیٹھو تو میں نہیں, ایک بات نہیں مانتا. لیکن جب فاتح کا معاملہ آ جاتا ایسا شریف بن جاتا ہے ایک دم, ये सारी क्योंकि पिकनिक वाला मामला ना साहब, मिठा ये वो पब्लिक बुलाना है, कुंडे, ये सारी चीजें करता है। दीन के मसले में नबी की मानना चाहिए, दुनिया के मामलात में बाप दादा की मानना चाहिए, उल्टा मामला है। जो बाप माँ बाप का हुक्म हो उसको मानना चाहिए, लेकिन दीन के सिलसिले में उनकी बात वो नहीं मानी जाएगी जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि यानी वालिदैन का जब हुक्म किया अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा सलूक करने के सिलसिले में, तो अल्लाह ने फरमाया कि वह इन जाहदा का अला अंतुश्री कभी माले कभी इल फला तुते हुमा, अगर वो तुझको इस बात पर मजबूर करें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे को शिर्क करे जिसका तुझको इल्म ही नहीं, तो तुझको शिर्क करने लगाए फला तुते हुमा, तो उनकी मत मान। वसाहिब हुमा फिर दुनिया में आरूफा, और दुनिया में अच्छे तरीके से उनके साथ रहे, तो दुनिया में उनके साथ अच्छा रहे, दीन में तो उनकी बात मत मान वो बात जो गलत बात है। ये किसका कायदा है? ये अल्लाह का कायदा है। मामला क्या हो गया? जमीन आसमान बन गया, आसमान जमीन बन गया, चल दी पब्लिक। अच्छा, जो सीधा चल रहा है उल्टा चल रहा। हाल ये हो गया है, कोई आदमी योगा कर रहा हो उसको सब उल्टे दिखते कर रहे, सर नीचे पांव ऊपर, अब उसको बीवी आ रही उल्टी दिख रही, बच्चे भी उल्टे दिख रहे, सब उल्टे, मेहमान आए घर में वो भी उल्टे। अरे क्या तुम लोग सब उल्टे दिख रहे? दीवनी सीधा हो जाओ, आप तुम सीधा हो जाओ, सब तुमको सीधे दिखेंगे, तुम उल्टे इसलिए सब तुमको उल्टे दिख रहे। तो दुनिया के अंदर ये हो गया है कि आज उसूल गलत हो गए बहुत सारे लोगों के, इसलिए जब हम सही उसूल तवाज़ो के साथ, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश करते हैं उनके सामने, तो कहते हैं कि तुम लोग सब उल्टा उल्टा नया नया गलत गलत दिखा रहे हमको। लेकिन गलत क्या है? इनको हमको इनका योगा सीधा करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप सीधे हो जाए आपको सब सीधा दिखाई देगा। अल्लाह ताला हमको भी तौफीक अता फरमाए और सारे मुसलमानों को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम सिरात मुस्तकीम पर आए और गुमराही से बचे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।